العالمين أم القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استوزفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والا.
اور اسی
اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ ہم اور آپ سندھ کے اندر بیٹھے ہیں دریائے سندھ کے کنارے پر، اسی طریقے سے مثال کے طور پر چین کے اندر دریاؤں کے کنارے پر، اسی طریقے سے امیزون کے علاقے کے اندر، یہ معمولاً تہذیبیں دریاؤں کے کناروں پر بنی ہیں۔ آج جو جدید تحقیقات ہوئی ہیں اس کے تحت تقریباً یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ قدیم ترین انسان افریقہ کے اندر بسے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید دریائے نیل کی تہذیب قدیم ترین دنیا کی تہذیب بنے گی، شاید ہم یہ بات کہہ پائیں گے۔ کم سے کم جو ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے اس کے اندر بھی افریقہ کی تہذیب قدیم ترین تہذیب ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم شمالی افریقہ یعنی مصر کی تہذیب سے تعبیر کریں گے۔ تہذیب کے اعتبار سے اور آثار قدیمہ کے اعتبار سے یہ علاقہ دنیا کے قدیم ترین علاقوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اگر انبیاء کی تاریخ کا جائزہ لیں، جس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنی پرانی ہے لیکن ایک تخمینہ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ علاقہ سب سے بڑا علاقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکومنٹڈ انبیاء ہیں جن کے نام ہمیں پتہ ہیں، جن کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ خبر ہو، چاہے وہ قرآن کریم کی آیات سے ہو چاہے وہ احادیث شریفہ سے ہو، تو وہ سب کا سب اسی مڈل ایسٹ کے اندر ہی ہمیں خبر ملتی ہیں۔ مثلا ہمارے پاس دنیا کے اندر کسی ایسے نبی کی خبر نہیں ہے جو مڈل ایسٹ کے علاوہ کہیں اور محفوظ ہوئے، جو تمام کتابیں یہیں پر ہیں، تمام اول العزم انبیاء کرام علیہم السلام یہیں پر ہیں، اور اس علاقے کی سگنیفیکنس کے لیے شاید یہی کافی ہے کہ پروردگار عالم نے اس علاقے کے اندر تمام اول العزم انبیاء کو حساب فرمایا۔ تو اگر کوئی یہ ثابت بھی کر سکے، مثال کے طور پر یورپ میں بھی کوئی نبی آئے ہیں، کوئی یہ ثابت بھی کر سکے کہ چین میں نبی آئے ہیں، یا مثال کے طور پر ہندوستان میں کوئی نبی آئے ہوں، جیسا کہ مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو دنیا کے ایسے اسکالرز ہمارے پاس ہیں جن کی تعلیمات اچھی ہیں لیکن مسلمان نہیں لگتے، تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈائیورٹڈ پرسنالٹیز ہیں، یہ وہ پرسنالٹیز ہیں جن کے آئیڈیاز کو چینج کر دیا گیا ہے، اور شروع ان کا الہی تھا، مثلاً شاید کسی نبی کی صورت میں نہ ہو لیکن بہرحال الہی افکار تھے، بعد میں لوگوں نے تبدیل کر دیا۔ مثلاً گوتم بدھ کے بارے میں لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں، یا کنفیوشس کے بارے میں کہتے ہیں، یا اس قسم کے مختلف شخصیات کے بارے میں لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ثابت نہیں ہوا ہے۔ حتیٰ اگر وہ ثابت ہو بھی جائے تب بھی اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے کہ اولو العزم تمام انبیاء اسی خطے کے اندر تشریف لائیں، حضرت آدم سے لے کر اب تک۔ اور مثال کے طور پر کوفہ کی تاریخ کے لیے آپ اتنا ہی سوچ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جس طوفان کا آغاز جس مقام سے ہوگا وہ کوفہ کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ وہ کوفہ کے اندر موجود ہے۔ یہ علاقہ دنیا کا قدیم ترین علاقہ ہے، اس کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے، اس کے شہر دنیا کے قدیم ترین شہر ہیں، مثلاً دمشق ہے یا کوفہ ہے یا مثلاً اور دوسرے علاقے ہیں۔ تہذیب کے اعتبار سے دنیا کا کوئی علاقہ اس علاقے کے مقابلے میں مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد جو اس کی اہمیت حاصل ہوتی ہے تہذیب کے ساتھ ساتھ، تمدن کے ساتھ ساتھ، دین کے ساتھ ساتھ، وہ بعد میں آنے والی ترقیاں بھی ہیں۔ جو اس زمانے کی تہذیبوں میں اہم ترین ترقیاں ہوئی ہیں وہ اس خطے کے اندر انجام پائی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جیسے احرام مصر۔ احرام مصر دنیا کی کنسٹرکشن کا یا آرکیٹیکٹ کا ایک ایسا نمونہ ہے جس کی کوئی مثال ہمارے پاس ہزاروں سال ادھر سے ادھر تک نہیں موجود، کوئی مثال اس کی ممکن نہیں ہے ہمارے پاس، اور وہ شمالی افریقہ کے اندر یعنی مصر کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ علاقہ ان تمام چیزوں کے باوجود بہت زیادہ متغیر علاقہ ہے، اس کی تاریخ بہت تبدیل ہوئی ہے، اور اس کے اندر آنے والی تبدیلیاں عجیب و غریب تبدیلیاں ہیں۔ آپ صرف اس بات کو اندازہ لگائیں کہ جب اسلام ظاہر ہوا اس علاقے کے اندر تو یہ دنیا کی جاہلانہ ترین ثقافت تھی، جاہلانہ ترین ثقافت اس خطے کے اندر پائی جایا کرتی تھی، جبکہ ان کا سابقہ تھا اور ان کو بہت پہلے سے تہذیب یافتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود یہ علاقہ جاہلانہ ترین علاقہ کہلایا کرتا تھا۔ یہاں اسلام آیا اور اسلام کے آنے کے نتیجے میں، اللہ کے دین کے نتیجے میں یہاں پر تعمیرات ہوئیں، ترقیاں ہوئیں، تعمیرات مادی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، جو جاہل ترین تھے وہ عالم ہو گئے، اور جو دنیا کے اندر کوئی مقام نہیں رکھتے تھے وہ دنیا کی رہبری کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سائنس کے اندر ترقی ہوئی، علوم کے اندر ترقی ہوئی، ہر قسم کی ترقی یہاں پر حاصل ہوئی، لیکن چند سو سال کے بعد پھر سب کا سب ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج سے تقریباً 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے وہ وقت ہوگا جب 1000 سال کی اس ترقی کے بعد تقریباً سب کا سب نیست و نابود ہونا شروع ہو گیا، اور وہ سب نیست و نابود ہوتا رہا یہاں تک کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے کہ اس پورے خطے کے اوپر دوسروں نے، اغیار نے قبضہ کر لیا، اور اس خطے کے علاقوں کا ارادہ پامال ہو گیا، یہ سب کے سب دوسری حکومتوں کے تابع ہو گئے۔ تو یہ علاقہ بہت
عجیب علاقہ ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے، اس کی تاریخ میں تغیر ہے، تبدل ہے، اور اس کی تاریخ کی اہمیت ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے اس کی اہمیت اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ گویا دنیا کا چوراہا ہے۔ اگر آپ دنیا کے نقشے میں مشرق وسطی کو دیکھیں تو یہ تمام بر اعظموں کے ملنے کی جگہ ہے، یعنی ایشیا، یورپ اور افریقہ اس خطے میں آ کر ملا کرتے ہیں۔ تو جو یہاں پر ہوتا تھا اس کا پیغام خود بخود پوری دنیا تک پہنچ جاتا تھا۔ ایک وجہ کے لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ کو خدا تعالیٰ نے اس مقام پہ کیوں قرار دیا، تو اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ دنیا کا چوراہا ٹائپ کا تھا کہ جو فکر یہاں سے نکلے گی اس کا تینوں بر اعظموں کے اندر پہنچنا بہت آسان ہوگا۔ پر یہ مشرق وسطی کی کچھ تاریخی حقائق اور اس کی اہمیت تھی۔ 1909 میں ایک کیمیکل کے اس علاقے سے نکلنے نے اس کی سیاسی حالت کو مکمل تبدیل کر دیا، اور وہ کیمیکل ظاہر ہے کہ آئل تھا۔ 1909 میں ایران کا ایک چھوٹا سا شہر تھا مسجد سلیمان نام کر کے، وہاں سے سب سے پہلے انڈسٹریل لیول پر آئل برآمد ہوا، تیل برآمد ہوا، اور وہ زمانہ تھا جب دنیا پہلی جنگ عظیم کے لیے پر توڑ رہی تھی۔ جب تک تیل نکلتا اور وہ تیل بحری جہازوں کے اندر استعمال ہوتا ڈیزل کی شکل میں، تب دنیا کو پتا چلا کہ یہ جو تیل نکلا ہے اس کی اہمیت فوجی اعتبار سے کتنی ہے، صنعتی اعتبار سے کتنی ہے۔ اب آپ تصور کیجیے کہ اس سے پہلے جہاز کوئلے کے اوپر چلا کرتے تھے، پانی کے جہاز، اور کوئلے کو اسٹور کرنا پرابلم تھی، کوئلے کا بہت بڑا ذخیرہ لے کے پانی کے جہاز کو چلنا پڑتا تھا، تو اس کے وزن کے اندر پرابلم رہا کرتی تھی، اسپیڈ میں پرابلم رہتی تھی۔ لیکن جب آئل نکلنا شروع ہوا اور وہ پانی کے جہاز آئل میں چلنا شروع ہوئے تو ان کی اسپیڈ بھی بڑھ گئی، ان کا وزن بھی جو ان کو کوئلے کا لے کے چلنا پڑتا تھا وہ کم ہو گیا، اور جہاز بڑے بڑے جہاز بننا شروع ہو گئے۔ پھر خود اس آئل کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے ٹینکرز بننا شروع ہو گئے، اور پھر اسی آئل کو پیوریفائی کر کے انہوں نے ہوائی جہاز کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو بہت بڑی بڑی تبدیلیاں اس آئل سے حاصل ہوئیں، جو سارا کا سارا تقریباً اس علاقے میں اسی خطے سے نکلتا تھا۔ بڑی اہمیتیں اس زمانے کے اندر بن گئیں مشرق وسطی کی۔ ایک تو یہ کہ یہ دین کا مرکز تھا، اب آپ سمجھ لیجیے تمام ادیان یہیں سے تھے، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، سب کی نظریں اس علاقے پر تھیں۔ تو یہ علاقہ ادیان کا مرکز تھا، تمام دنیا کے ریلیجنز یہیں سے اپنی جڑوں کو حاصل کر رہے تھے، اس وجہ سے اس کی اہمیت بنی۔ اور اس کے بعد دوسری اہمیت اس کی آئل کی وجہ سے بن گئی کہ دنیا کی تمام انڈسٹریز کو چلانے کے لیے آئل کی ضرورت پڑ رہی تھی، اور آئل اس علاقے کے اندر موجود تھا۔ ایک خاص اہمیت، ایک تو میں نے جنرلائز کیا کہ ظاہر دین کے عنوان سے اہمیت تھی، لیکن ظاہر مسلمانوں کے اعتبار سے اس جگہ کی اہمیت غیر معمولی زیادہ تھی۔ گرچہ عیسائی تعداد میں مثلاً 2 عرب سے زیادہ ہے، لیکن ان کا اپنی دین سے وہ اٹریکشن نہیں ہے جتنا مسلمان کا اپنے دین سے اٹریکشن ہے۔ تو آپ کے پاس پتہ نہیں کتنے عیسائی ہوں گے جن کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت کے اوپر پہنچیں، اور آپ کے پاس کروڑوں مسلمان ہوں گے جو رسول کی جائے ولادت کو اور خانہ کعبہ کو، مرکز کو جا کر ٹچ کر کے آئے ہوں گے، اور ان کی زندگی کا ہدف یہ ہوگا کہ وہ اس جگہ کو جا کر دیکھ کر آئیں۔ تو یہ ایک عجیب اٹیچمنٹ تھا مسلمان کا، اس اعتبار سے اس علاقے کو اہمیت حاصل ہو گئی کہ جو اس علاقے کو کنٹرول کرے گا وہ درحقیقت 1 عرب مسلمانوں کو کنٹرول میں لا سکے گا۔ اور یہ کہ انگریزوں نے وہابیت جیسی فکر کو ایجاد کرنے کے لیے اس علاقے کا انتخاب کیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کی روٹس تھیں، اور اس علاقے میں اگر وہ وہابیت کو ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے، جیسے کہ وہ کامیاب ہو گئے، تو وہ کامیاب ہو جاتے پوری دنیا اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں، جیسا کہ انہوں نے کر کے دکھا دیا پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ تو پہلی جنگ عظیم کے بعد 2 اہمیتیں بن گئیں، ایک تیل کی اہمیت بنی اور ایک اسلام کی اہمیت بنی، لہذا دنیا کی تمام طاقتوں نے اس علاقے کا رخ کیا، ہر ایک نے یہاں پر کچھ نہ کچھ مفادات کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ 1918 میں کمیونسٹ ریولوشن آیا، 1918 میں کمیونسٹ ریولوشن آیا۔ کمیونسٹ ریولوشن نے بھی عربوں کو شدت سے متاثر کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب انگریزوں کے ہاتھوں اور مغربی نظام کے ہاتھوں شدید شکست خوردہ قوم بن گئے تھے۔ اس شکست میں کمیونزم نے، سوشلزم نے ان کو ایک اور راستہ دکھانے کی کوشش کی کہ اگر تم ہمارے ساتھ چلو تو ہم تمہارے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کروا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مغربی ممالک سب کے سب تقریباً اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے، عرب اس کے درمیان پیچھے چلے جا رہے تھے، تو ان کو کہیں نہ کہیں سوشلزم کمیونزم کے اندر ایک امید نظر آئی کہ شاید اگر ہم رشیا کا ساتھ لیں تو ہم اسرائیل کو شکست دینے میں شاید کامیاب ہو جائیں، گرچہ اسرائیل بھی رشیا کی بھی حمایت دیے بیٹھے تھا، لیکن عربوں کے ذہن میں بہرحال کچھ اس طرح کا تصور آیا۔ اس کے نتیجے میں مشرق وسطی میں ایک اور پلیئر داخل ہو گیا جس کو ہم سوشلزم کمیونزم کہتے ہیں۔ تو وہاں پر مغربی ممالک کے اڈے بھی بن گئے، مغربی ممالک بھی پوری طاقت سے آ کر بیٹھ گئے، اور کمیونزم سوشلزم کا نام بھی وہاں پر خوب چلنا شروع ہو گیا. لہذا جیسے آپ نے باس پارٹی کو سنا کہ صدام حسین جو عراق کے اندر تھا وہ باس پارٹی کا تھا، تقریباً تمام عرب علاقوں کے اندر باس پارٹیز بن گئیں اور وہاں پر کمیونزم سوشلزم کی پرچار ہونے لگی. تو اب گویا وہاں پر تین فکریں ٹکرانا شروع ہو گئیں، ایک مسلمان فکر جو اسلام کا نعرہ لگا رہی تھی، ایک مغربی سرمایہ دارانہ فکر کہ جو امریکہ اور برطانیہ کے ذریعے سے داخل ہوئی تھی، اور ایک کمیونزم سوشلزم کی جو رشیا کے ذریعے سے داخل ہوا تھا. اب یہ بھی ضروری ہے ذہن میں رکھنا کہ اسلام خود ایک ٹائٹل تو تھا لیکن اس کے اندر بھی بہت ساری فکریں تھیں. مثلا ایک وہ مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ بھائی اسلام کو سیاست میں داخل نہ کیجیے، وہی جو مغرب مالک کر رہے ہیں اسے ہی قبول کر لیجیے. ایک وہ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، آپ اسلام کو سیاست میں داخل مت کریں اور سوشلزم کی طرف جانے کی کوشش کریں. اور ایک وہ مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اسلحہ ہاتھ میں لے کر میدان میں کود جانا چاہیے. ایک مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، مجھے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر جدوجہد کرنی چاہیے. ایک عجیب مشرق وسطیٰ کے اندر افکار کا انبار لگا ہوا تھا، ذخیرہ لگا ہوا تھا، اور مشرق وسطیٰ اس لحاظ سے دنیا کا ایک عجیب علاقہ بن گیا تھا کہ یہاں ہزاروں افکار موجود تھے لیکن بدقسمتی سے ایک خاص حقیقت تھی. خاص حقیقت کیا تھی؟ اسلام کا مرکز ہونے کے باوجود یہاں اسلام نظر نہیں آ رہا تھا. یہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈائلیما تھا، ان کے ساتھ کرائسس تھا، بحران تھا، کہ یہ اسلام کا مرکز تھا لیکن اسلام یہاں پہ چندا نظر نہیں آتا تھا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کا مرکز اور اسلام کے دعوے دار ہونے کے باوجود چند لاکھ یہودی ان کو شکست دے رہے تھے. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ان کے ہاتھ میں تھی اور خود غریب تھے. ظاہری نمائش کے لیے تو بہت کچھ تھا لیکن ٹیکنالوجی میں سے کچھ نہیں تھا، سائنس میں سے کچھ نہیں تھا. تو یہ میجر پرابلمس تھیں اس علاقے کے اندر. اور چوتھی جو ان سب کی جڑ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ ان کا سیاسی نظام دنیا کا بیکار ترین سیاسی نظام تھا. مجھے کچھ کمنٹس اس کے اوپر کرنے پڑیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بس دوسری طرح عظیم کے بعد جو مشرق وسطیٰ بنا اس کے اندر عجیب و غریب تضاد موجود تھے. مسلمان بے تحاشا تھے لیکن اسلام نہیں تھا، اسلام کی روح میں سے کچھ بھی نہیں تھا. مسلمان دعوے دار تھے کہ ہم دنیا کے رہنما ہیں لیکن خود چند لاکھ یہودیوں کے ہاتھوں شکست خوردہ تھے. اس علاقے میں تیل کی دولت بھری پڑی تھی لیکن تیل کی دولت کا کوئی فائدہ ان علاقوں کو نصیب نہیں ہونا تھا. یہاں کے رہنے والے مسلمان تھے جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اطلب العلم من المہد الی الہد ان کے نبی نے فرمایا ہے، لیکن علم و فنون کے اعتبار سے بالکل نل تھے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سیاسی نظام ناکارہ ترین نظام تھا. تقریباً تمام مشرق وسطیٰ کے اندر بادشاہت نافذ ہے، تقریباً تمام مشرق وسطیٰ کے اندر بادشاہت نافذ ہے. اور جہاں پر بادشاہت نہیں بھی تھی وہاں کے رہنما بھی بادشاہوں سے بدتر تھے. مثلاً خود حسنی مبارک یا اس سے پہلے انور السادات بادشاہ تو نہیں تھے، فوجی حکمران تھے لیکن بادشاہوں سے بدتر تھے. بس کہہ سکتے ہیں پورے مشرق وسطیٰ کے اوپر ڈکٹیٹرشپ رول کر رہی تھی. یہ خود مشرق وسطیٰ کی مشکلات میں سے ایک مشکل تھی. وہ یہ کہ لوگ کچھ کچھ تعلیم حاصل کر رہے تھے، کچھ کچھ شعور حاصل کر رہے تھے، ان کے پاس تھوڑا بہت پیسہ بھی تھا لیکن ان تمام کے باوجود جو اصل میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا. ان کے پاس ارادہ نہیں تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس سیاسی طور پر استقلال نہیں تھا. مغربی ممالک، باہر کے ممالک ان کو بار بار ذلیل کر رہے تھے، اسرائیل کے ہاتھوں بار بار ذلیل ہو رہے تھے. یہ وہ سناریو ہے جو آج سے 30-40 سال پہلے مشرق وسطیٰ کے اندر تشکیل پایا. اچھا جیسے ہی آپ ایسے حکمرانوں کی بات کرتے ہیں جن کے اندر ایفیشنسی نہ ہو، افادیت نہ ہو، وہ کارآمد نہ ہو، تو ایسے حکمران معمولاً باہر کی طاقتوں سے مدد لے رہے ہوتے ہیں. ہم اگر دنیا کے سیاسی نظاموں کو تقسیم کریں تو ہم دو حصوں میں بہت آسانی سے تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ سیاسی نظام ہوتا ہے جو کارآمد سیاسی نظام ہوتا ہے. کارآمد سیاسی نظام کیا ہوتا ہے اگر اس کو تھوڑا سا اور توجہ ہم دیں؟ کارآمد سیاسی نظام وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی خواہشات کو پورا کرتا ہے. اگر لوگ غلط خواہشات کر رہے ہوں تو ان کو لاجک کے سرکل کے اندر لے کر آتا ہے. لوگوں کی خواہشات بہت غلط ہو سکتی ہیں. ممکن ہے مثال کے طور پر میں ایک خواہش کروں کہ میرے پاس دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہو، تو سیاسی نظام کا کام کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ میری خواہشات کو تعدیل کرے، میری خواہشات کو نارملائز کرے کہ بھائی یہ خواہش جو آپ کے ذہن میں آئی یہ خواہش صحیح خواہش نہیں ہے. ایکچولی پولیٹیکل پارٹیز کا کام یہ ہونا چاہیے، لوگوں کی خواہشات کو صحیح رنگ دیں، لوگوں کی خواہشات میں سے جو صحیح خواہشات ہیں ان کو پک کریں اور ان خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، یہ سیاسی نظام کا کام ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کی طرح مشرق وسطی میں بھی سیاسی نظام ناکارا ہے، لوگوں کو کچھ ایسی خواہشات دیں گے دھوکے کے لیے جو کبھی پوری نہیں ہوں گی، اور لوگوں کی جو جائز خواہشات ہوں گی ان کو کبھی پورا نہیں کریں گے، یعنی لوگوں کو ہمیشہ ایک فریب کے اندر مبتلا رکھیں گے۔ یہی کام وہاں پر بھی ہوا، نظام کارآمد نہیں تھا، جو نظام بنا تھا وہ صرف اپنے لیے بنا تھا تمام ملکوں کے اندر۔ مثلا اگر حسنی مبارک حکومت کر رہا تھا تو اس کا صرف ایک ہدف تھا، میری حکومت لمبی کیسے ہوگی، اگر انور السادات حکومت کر رہا تھا تو اس کا بھی صرف ایک ہدف تھا کہ میں اپنی حکومت کو کس طریقے سے مزید آگے بڑھا سکوں، آل سعود کا بھی طریقہ کار یہی ہے۔ جیسے ہی حکومتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی پبلک میں جڑیں نہیں ہوتی، نظام کارآمد نہیں ہوتا، تو فوراً تیسری چیز ملتی ہے، وہ کیا؟ یہ حکومت باہر سے کہیں نہ کہیں رابطے جوڑے بیٹھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو میری عوام ہے اگر ان کو موقع مل گیا تو یہ مجھے اٹھا کے پھینک دیں گے، تو وہ ہمیشہ باہر سے رشتے ناطے جوڑ لیتے ہیں۔ اور باہر سے رشتے ناطے جوڑنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ باہر کی طاقتوں کو اپنے ملک کے اندر اسٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیوں باہر کی طاقتوں کو اپنے ملک کے اندر بٹھاتے ہیں؟ تاکہ اپنی پبلک کو سمجھا سکیں کہ میری سپورٹ کے لیے یہ حکومت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اگر تم نے ہمارے خلاف حرکت کرنے کی کوشش کی تو یہ بیرونی طاقت جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے ہمارا ساتھ دے گی۔ تو یہ کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں ناکارا سیاسی نظام کی۔ اچھا اب آپ مشرق وسطی میں جائیں تو ہر ملک ناکارا سیاسی نظام کی علامت ہے۔ میں مثال کے طور پر ایسے ہی آپ کی ذہن کو اس طرف لانے کی خاطر سعودی عرب کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، مفت میں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بغیر کسی محنت کے بے تحاشا دولت کمانے والا ملک ہے، مسلمانوں کی مرکزیت اس کے ہاتھ میں ہے، ظاہر خانہ کعبہ مدینہ منورہ اس کے ہاتھ میں ہے، کچھ نہ ہو اتنا ہو کہ یہ مکے کا حاکم ہے یہ اس کو احترام دے دے گا، کوئی ذاتی کردار نہ ہو، بس اتنا ہو کہ مکے کا حاکم ہے مسلمان اس کو احترام دیتے تھے۔ یہ تو اب ایسا ہو گیا کہ عربوں کے پاس پیسہ آ گیا اور ہم ہندوستانی اور پاکستانی جو ہیں وہ دنیا کے اندر غریب پسماندہ مشہور ہو گئے۔ 200 سال پہلے 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا، بالکل الٹا تھا۔ 200 سال پہلے 100 سال پہلے حتیٰ ایسا تھا کہ ہندوستان دنیا کے امیر ترین علاقوں میں سے تھا اور یہ جو عرب علاقے تھے یہ پسماندہ ترین علاقے میں سے تھے۔ یعنی ایسا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے کہ میں ڈپٹی نذیر احمد کی ایک ناول میں پڑھ رہا تھا ایک دفعہ، کہ اس میں لکھا تھا کہ میرے والد اگر مدینہ سے کوئی عرب آ جاتا تھا بھیک مانگنے کے لیے تو اس کو خوب سپورٹ کرتے تھے مدینہ کے نام پر۔ یہ 100 سال پہلے یہ کہانی تھی کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ اچھا جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ ہم سے آ کے مدد مانگتے تھے، اور جب ان کے پاس کچھ آیا تو انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا، انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنایا۔ یہ عرب ذہنیت کا ایک خاص منظر ہے کہ اس کے ساتھ یہ مصیبت ہے۔ اچھا جیسے ان کے پاس دولت آئی، آل سعود کو انگریز لے کر آئے، اس علاقے میں اسلام تھا، اس وقت تیل نہیں تھا لیکن اسلام تھا، اسلام کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ ایسا فرقہ آئے جو مسلمانوں کے اندر اختلاف کو پھیلائے، انگریز اس خاندان کو لے کر آئے، اس کی حکومت بن گئی۔ یہاں پہ تیل ظاہر ہوا، جیسے ہی تیل ظاہر ہوا امریکنز نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور آل سعود کے بانی یعنی العزیز نے امریکی صدر کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا جس کے اندر یہ طے پایا گیا کہ آل سعود امریکہ کو تیل کی سپلائی میں کبھی کمی نہیں کرے گا اور اس کے مقابلے میں امریکی نظام ہمیشہ آل سعود کا ساتھ دے گا۔ یہ معاہدہ تقریباً 80 سال پہلے انجام پایا، کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں نے اب تک اس معاہدے کا پورا خیال کیا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ آل سعود کا ساتھ دیا ہے اور آل سعود نے ہمیشہ امریکہ کو تیل کی سپلائی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہونے دی ہے، اس طریقے سے یہ نظام چلا ہے۔ اچھا آل سعود کی عوام میں کیا جڑیں ہیں؟ عوام میں کوئی جڑیں نہیں، عوام سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ آپ صرف یہ حساب کر لیجئے کہ شاہی خاندان ملک کی کمائی کا کتنے فیصد کھا رہا ہے اور وہ خود ملک کی آبادی کا کتنے فیصد ہے، تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا صرف شاہی خاندان کا سارا خرچہ ہمارے ملک کی آدھی ایکسپورٹ کے برابر ہے۔ صرف شاہی خاندان کا خرچہ، ہمارے پورے ملک کی ایکسپورٹ کا آدھا صرف اس کے شاہی خاندان کا خرچہ ہے. ان کی جو کمائی ہے وہ حساب نہیں ہو رہی، جو بینکوں میں رکھا ہے وہ حساب نہیں ہو رہا، ایک سال کے خرچے کی بات ہو رہی ہے. یعنی پورا پاکستان ایک سال تک بیرونی دنیا کو جو کچھ بیچے گا اس کے آدھے پیسے سے صرف شاہی خاندان چلے گا، باقی جو ان کے دولتیں ہیں وہ سب کی سب علیحدہ ہیں. تو اس حساب سے ان کی عوام کے اندر کوئی جڑے نہیں ہیں. جب عوام کے اندر جڑے نہیں ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ بیرونی طاقتوں کو بلانا پڑے گا، امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑے گا. وہ بیرونی طاقتیں آتی رہیں گی اور ان کا دفاع کرتی رہیں گی. ان بیرونی طاقتوں کو کیا ملے گا؟ بہت سادہ سی بات ہے، تین چیزیں، بہت بنیادی چیزیں. مادی دنیا کی بات کر رہا ہوں اسلام کے علاوہ، کہ ان کے ذریعے انہوں نے پورے مسلمانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ تین بہت بنیادی چیزیں ان کو حاصل ہو رہی ہیں. نمبر ایک، تیل کی ان انٹرپٹیڈ سپلائی، تیل کی سپلائی ہونی چاہیے، کم قیمت سستا تیل سعودی عرب سے امریکہ کی طرف جائے گا. لطف یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اتنا تیل ہے کہ وہ اپنے سارے خرچوں کو وہاں سے نکال سکتے ہیں. امریکہ کے پاس اتنا تیل ہے کہ وہ اپنے سارے تیل کے خرچے کو خود اپنے ملک سے نکال سکتے ہیں، لیکن وہ یہاں سے نہیں نکال رہے. اور وہ آدھا خرچہ اپنے ملک سے نکالتے ہیں اور آدھا یہاں سے خریدتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ جب ان کا تیل ختم ہو جائے گا تب ان کا تیل کام آئے گا. تو وہ بہت اچھی اسٹریٹجی اپنے ملک کے حساب سے کر رہے ہیں. اور یہ احمق ہیں کہ یہ نکال نکال کر بیچ بیچ کر، سستا تیل بیچ بیچ کر اپنے ملک کو غریب کیے دے رہے ہیں. بس تین چیزیں ان کو حاصل ہو رہی ہیں، ایک تو کہ تیل حاصل ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ جو دنیا کا اسلحہ، ایسا اسلحہ امریکی حکومت بنائے جس کو بیچ کر کچھ کمانا ہو تو سعودی نظام اسے خرید لے گا. دسیوں بلین ڈالرز کا اسلحہ خرید خرید کے سعودی عرب کے اندر اسٹور ہوا ہے. اور لطف یہ ہے، یا کہیے کہ طنز یہ ہے، کہ کبھی اس اسلحے نے استعمال نہیں ہونا ہے، کبھی اس اسلحے نے استعمال نہیں ہونا ہے. اس کی سادہ سی علامت یہ ہے کہ جب عراق میں صدام حسین نے سعودی عرب کے اوپر چند میزائل مارے تو سعودی عرب نے فوراً امریکی فوج کو اپنے اندر طلب کر لیا کہ آپ ہمارے دفاع کے لیے آ جائیے. اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ جو آپ 70 سال سے اسلحہ جمع کر رہے تھے اپنے ملک کے اندر، وہ آپ کے کس کام آیا؟ اسرائیل کے خلاف تو استعمال نہیں ہونا ہے، طے شدہ سی بات ہے، اپنے ملک کے دفاع میں بھی استعمال نہیں ہونا ہے. سب کا سب صرف امریکہ کی اسلحے کی انڈسٹری کو چلانے کے کام میں استعمال ہوا ہے. اور تیسرا فائدہ امریکی نظام کو یہ ہے کہ تیل کے نام پر پوری دنیا سے جتنا بھی پیسہ سعودی عرب آتا ہے وہ ایک تو ڈالر کی شکل میں آتا ہے، اور دوسرا وہ ڈالر کی شکل میں سعودی عرب میں نہیں رہتا، وہ پھر دوبارہ امریکی اور یہودی بینکوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے. تو در حقیقت سعودی عرب کو انہوں نے دنیا کی دولت کے میگنیٹ کے طور پہ استعمال کیا ہوا ہے، کہ دنیا بھر کو تیل چاہیے ہوگا، دنیا سعودیہ سے تیل خریدے گی، یہ تیل ڈالر میں خریدا جائے گا تو امریکی کرنسی پروموٹ ہو جائے گی، اور ڈالر میں خریدنے کے بعد پھر دوبارہ امریکی اور یہودی بینکوں کے اندر جمع ہو جائے گا. تو مثلا یورپ تیل خریدے گا سعودیہ سے، یورپ ان کو ڈالر میں پے کرے گا اور وہ ڈالرز دوبارہ امریکہ کے پاس آئیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. Thank you. ہر طرح سے اقتصادی اعتبار سے سعودی عرب سے کماتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ اس فائدے کے علاوہ ہے جو وہ سعودی نظام کے ذریعے مسلمانوں کو کنٹرول کر کے حاصل کر رہے ہیں. اب تقریباً پورے مشرق وسطیٰ کی داستان یہی ہے, پورے مشرق وسطیٰ کی داستان یہی ہے. بس مشرق وسطیٰ میں جو اہم ترین سیاسی عوامل ہیں, ایک مسلمانوں کو کنٹرول کرنا, نمبر دو آئل کے تیل کی بے بغیر کسی رکاوٹ کی سپلائی ہونا, نمبر تین دنیا کی دولت کا تیل کے ذریعے سے جذب ہونا, اٹریکٹ ہونا, اور اس کے بعد امریکی نظام کے اندر اس پیسے کا شامل ہو جانا. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ 1948 میں ایجاد ہوا اور وہ تھا یہودی ریاست کا بننا. یہودی ریاست یہاں پر بن گئی جو امریکی اور مغربی نظام کے مفادات کو پروٹیکشن دینے کے لیے آئی یہاں پر. اس نے دعویٰ یہ کیا اور اس کا بہت سادہ سا کام یہ تھا کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے درمیان اتنا خوف اور انتشار پھیلا دیں کہ مسلمان مل کر کوئی کام نہ کر سکیں. پوری دنیا کی سپورٹ ان کو موجود تھی, چار جنگیں انہوں نے عربوں کے ساتھ لڑی اور ان چاروں جنگوں کے اندر عربوں کو تہس نہس کر دیا. عربوں کے سارے جو مورلز تھے وہ ڈاؤن ہو گئے. ایک جمال عبد الناصر ان کے سامنے آیا جس نے ان کو کچھ ہمت دلانے کی کوشش کی, وہ نہر سوئز کی جنگ کے اندر ہار گیا, عربوں کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی. یوں ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً 1975 تک آتے آتے مشرق وسطیٰ کا کام ختم ہو چکا تھا. تمام علاقوں کے اندر امریکی نفوذ, تمام علاقوں کے اندر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے نل, تمام علاقوں میں پولیٹیکل سسٹم ناکارا پولیٹیکل سسٹم, تمام کے تمام علاقے امریکہ کے اوپر منحصر تھے اپنی حکومتوں کے لیے. اس زمانے میں مشرقی وسطیٰ میں ایک تبدیلی رونما ہوئی اور وہ ظاہر اسلامی انقلاب جو ایران کے اندر رونما ہوا, اس نے ساری مشرقی وسطیٰ کی ایکویشنز کو چینج کرنا شروع کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو کنٹرول کرنے کے لیے مغربی نظام مشرقی وسطیٰ آیا تھا, آنے والے انقلاب نے ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا. مثال کے طور پر وہ یہاں پہ آئے تھے مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, ایران نے اپنے انقلاب کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک نئی فکر دینا شروع کر دی کہ وہ مغربی ممالک کا مقابلہ کریں. وہ یہاں پر آئے تھے تیل حاصل کرنے کے لیے, ایرانی انقلاب آیا, اس نے پہلے کاموں میں سے ایک کام یہ کیا کہ اس نے امریکہ اور سرمایہ نظام کو تیل کی سپلائی بند کرنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دی, رکاوٹیں لگانا شروع کر دی. وہ اس کو استعمال کر رہے تھے پیسے کے میگنیٹ کے طور پر. یہ انقلاب آیا اور اس نے فوراً کوشش یہ کی کہ بجائے یہ کہ پیسہ امریکی اور یہودی بینکوں کے اندر رکھا ہو, وہ پیسہ مسلمانوں کے اندر ہی استعمال ہونے کی کوشش کرے. اور آخری اسٹیپ جو انہوں نے لیا وہ یہ کہ انہوں نے تیل کے سارے بزنس کو ڈالر سے نکال کر یورو میں کنورٹ کر لیا, اور ڈالر کی جو جارحانہ ایک حاکمیت بنی ہوئی تھی تیل کی بزنس کے اوپر, اس تمام سے ان کو نکالنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کام کیا ایرانی انقلاب نے وہ یہ کہ اس نے مسلمانوں کو یہ ہمت دلانے کی کوشش کی کہ وہ ان سے لڑ سکتے ہیں ان کی تمام تر طاقتوں کے بعد. انقلاب تو آ گیا لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ نے بیکار نہیں بیٹھنا تھا. یہ استعماری نظام, سرمایہ دارانہ نظام, مشرقی وسطیٰ, ایک مشرقی وسطیٰ کی دکھتی رگ ہے اور وہ اسرائیل. مغربی ممالک کسی بھی طریقے سے مشرقی وسطیٰ کے رہنے والوں کو خاموش کر لیں لیکن اسرائیل کے ایشو پر وہ ان کو کسی طریقے سے نہیں بہلا سکے. 50 سال تک مشرقی مغربی ممالک نے کوشش کی مشرقی وسطیٰ کو سمجھائیں کہ وہ اسرائیل کو ایک حقیقت کے عنوان سے قبول کریں, لیکن مشرقی وسطیٰ کے لوگ کم از کم اسرائیل کو قبول نہیں کر سکے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ اسرائیل ان کے دین کے خلاف تھا, دوسرا یہ تھا کہ اسرائیل کے ہاتھوں ان کو بہت زیادہ تحقیر آمیز شکست ہوئی تھی, اور ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ اسرائیل کے وہاں ہوتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی مہاجرین تارکین وطن تھے جو مختلف عرب ممالک میں رہ رہے تھے, اور جب تک یہ تارکین وطن مختلف عرب ممالک میں رہ رہے تھے فلسطین کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا تھا؟ یعنی اگر دنیا میں کوئی بھی عرب بادشاہ اٹھ کر یا حاکم اٹھ کر یہ کہتا کہ میں اسرائیل کو قبول کرنے کو تیار ہوں, پہلی مشکل تو اس کو سامنا کرنی پڑتی تھی وہ یہ کہ وہ فلسطینیوں کو کیا جواب دے, یہ جو لاکھوں کی تعداد میں دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا. اچھا مشکل یہ تھی کہ ان کو کوئی بھی ملک سٹیزن شپ بھی نہیں دینا چاہتا تھا, اس کی وجہ یہ کہ سورس آف ڈسٹربنس سمجھے جاتے تھے. یہ جو فلسطینی دنیا کے مختلف ملکوں میں رہ رہے تھے, عرب ممالک میں رہ رہے تھے, ان کو ہر علاقے کا حکمران اپنے لیے اذیت کا سبب سمجھتا ہے, چونکہ ان کو پتا تھا یہ لوگ طاقتور لوگ ہیں, یہ لوگ جنگجو لوگ ہیں, اگر ہم نے ان کو دبانے کی بھی کوشش کی تو یہ دبنے میں کامیاب نہیں ہوں گے, تو وہ اپنے ملک سے نکال بھی نہیں سکتے تھے، قبول بھی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ تھی کہ وہ اسرائیل کے مسئلے کے اوپر اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر سکتے تھے۔ چند سال پہلے جو واقعہ ہوا وہ یہ کہ تاریخ عرب میں پہلی دفعہ ایک عرب گروہ نے اسرائیل کو شکست دی۔ عرب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہو پایا۔ 1948 میں اسرائیل بنا تھا، شاید 1906 کے قریب پہلی دفعہ یہودیوں نے طے کیا تھا کہ ہم فلسطین میں اسرائیل بنائیں گے۔ 1906 سے لے کر 100 سال گزرنے تک کوئی عرب گروہ اسرائیل کو شکست نہیں دے سکا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کے ہاتھوں اسرائیل کو ذلیل ترین شکست کے اندر مبتلا کیا۔ اب مشکل ایک اور شروع ہو گئی۔ عربوں کی دکھتی ہوئی رب اسرائیل تھی، وہ ہر چیز پہ ذلت قبول کرنے کو تیار تھے، لیکن اسرائیل کو قبول نہیں کر سکتے تھے، اور اس اسرائیل کے مقابلے میں سب ناکام ہو چکے تھے، ایک حزب اللہ کامیاب ہو گئی۔ یہ جو حزب اللہ کامیاب ہوئی، اس نے عربوں کے سامنے ایک نیا ماڈل رکھ دیا کہ ٹھیک ہے کہ ہم ایرانیوں کو اب تک ایرانی کہہ کر دور بھگا رہے تھے، شیعہ کہہ کر اب تک دور بھگا رہے تھے، لیکن کیا حزب اللہ کو بھی ایرانی کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ خالص عرب ہے؟ اور حزب اللہ وہ ہے جس نے قدیم ترین دیرینہ ترین دشمن کو شکست دے دی ہے، یعنی اسرائیل کو۔ اب عرب اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ عرب گروہ کا جو سب سے بڑا رہنما تھا وہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا کہ میں خامنائی کا سپاہی ہوں۔ اب عربوں کے سامنے ایک بڑی دشوار صورتحال بنی ہوئی تھی، وہ یہ کہ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم اسرائیل کی فتح پہ جشن منائیں گے تو ان کو جشن منانا پڑے گا ایک ایسے گروہ کا جو ہے تو عرب لیکن شیعہ بھی ہے اور ایران کو پسند بھی کرتا ہے، اور اگر وہ کہیں گے نہیں ہم اس فتح کا جشن نہیں منائیں گے تو 60 سال کے بعد اس دشمن کو شکست دینے کا بھی جشن نہ منائے جس کے شکست کی آرزو لیے دل میں بیٹھے تھے۔ عربوں نے صحیح فیصلہ کیا، انہوں نے جشن منایا اور حزب اللہ کو ایکسیپٹ کر لیا کہ عربوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ عرب گروہ ہے، اور اس نے، میں بار بار عرب کے اوپر تاکید کیوں کر رہا ہوں، شاید اسلامی ہونے کے ناطے قبول نہ کیا ہو، شاید اتنے جذبات دین کے نام پر قوی نہیں ہوئے ہوں گے کہ مسلمان کہہ کے قبول کر لیا ہو، لیکن کم از کم یہ کہہ کے قبول کرنا پڑا کہ ہاں یہ کم سے کم عرب ہیں جنہوں نے ہمارے دشمن کو شکست دی۔ ظاہر ہے اگر عربوں نے اس گروہ کو یعنی حزب اللہ کو قبول کیا تو سب سے زیادہ جس گروہ نے قبول کیا وہ فلسطین کے رہنے والے باشندے تھے۔ فلسطین کے رہنے والے باشندے ایک زمانے میں ناصبی مشہور تھے، ناصبی مشہور تھے، اور مشہور تھا کہ یہ لوگ نواصب ہیں، اہل بیت کے لیے بغض رکھتے ہیں، ان کا دین سے اس معاملے میں ہمارے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ایرانیوں نے جس طریقے سے فلسطین کے معاملے میں فلسطینیوں کی حمایت کی اور جس طریقے سے یہ ماڈل حزب اللہ کا ماڈل کامیاب ہوا، اس کے بعد فلسطینیوں کے بعد پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایرانیوں سے اپنے تعلقات کو اچھا کریں۔ انتفاضہ 1988 میں شروع ہوا، کسی عرب ملک نے انتفاضے کا ساتھ نہیں دیا، صرف ایرانیوں نے انتفاضے کا ساتھ دیا، اور میں نے عرض کیا کوئی شکست نہیں دے پایا اسرائیل کو سوائے ایک شیعہ گروہ کے۔ تو فلسطین وہ جگہ تھی جس نے سب سے پہلے حزب اللہ کے اثرات کو اور ایرانی اثرات کو باضابطہ طور پر قبول کرنا شروع کر دیا۔ گویا عرب حزب اللہ کی کامیابی نے عرب ممالک میں انقلابی فکر کے پھیلنے کے لیے ایک دروازہ کھول دیا، ایک دریچہ باز ہو گیا۔ یہاں سے فلسطین تبدیل ہونا شروع ہوا، فلسطینیوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا، ان کے ساتھ مل کر مختلف کارروائیوں کو انجام دیا، اور بہت بڑا فلسطینی رہنما فتحی شقاقی نام کر کے اس نے باضابطہ اعلان کیا کہ میں شیعہ ہوں، باضابطہ اعلان کیا۔ میں نے انٹرویو پڑھا ہے فتحی شقاقی کا جس میں اس نے باضابطہ اعلان کیا کہ ہاں میں شیعہ ہوں، میں نے اسٹڈیز کی ہیں اور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو مانتا ہوں۔ البتہ اس کے اوپر دسیوں سوال ہوئے کہ آپ کیا، جب آپ ہو گئے ہیں شیعہ تو کیا فلسطین میں آپ کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے؟ بہرحال اس نے کہا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اور میں سب لوگ مل کے کام کر رہے ہیں اور میں شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور میں اس وقت فلسطینیوں کے کاز کے لیے اس طرح سے محنت کر رہا ہوں۔ بہرحال بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی فلسطینیوں کے اندر، انہوں نے اس فکر کو ایکسیپٹ کیا، ایرانی اثر رسوخ بھی بڑھنا شروع ہو گیا، لوگوں کے اندر بیداری کی تحریک آنا شروع ہوئی، اور صرف ایک سال کے اندر اس کا ایک بہت اچھا پھل نظر آیا۔ وہ یہ کہ 60 سال سے جو فلسطینی اسرائیل کے ہاتھوں صرف شکست کھاتے تھے، حزب اللہ سے کچھ سیکھنے کے بعد ایک سال کے اندر اندر اس فلسطینی گروہوں نے اسرائیل کا مقابلہ کر کے دکھا دیا اور پوری دنیا کے سامنے ثابت ہوا کہ یہ وہی فلسطینی ہے جو آج تک ہارتے تھے. اگر ان کی فتح کا کوئی سبب ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے اس انقلابی فکر سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے. درود بھیجے گا محمد والے. ایک بار درود بھیجے گا محمد والے. فلسطینی گروہوں نے اس بات کو سیکھ لیا کہ یہاں پر کچھ ہے جو اگر کوئی ان سے سیکھ لیتا ہے تو عزت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے, عزت حاصل کرتا ہے. اور جب فلسطینیوں نے اپنی تمام تر قسمہ پرسی کے باوجود اس کو سیکھ کر عزت حاصل کرنا شروع کر دی, اب دریچہ کھل گیا پوری دنیا عرب کے سامنے. اب آرگومنٹ ٹوٹ گیا. پہلے اس فکر کو دبا دیا جاتا تھا یہ کہہ کر کہ یہ ایرانی فکر ہے اور شیعہ فکر ہے. حزب اللہ نے اس کے ایرانی ہونے کے بت کو توڑ دیا. حزب اللہ عرب تھی, اور جب فلسطین نے بھی اس فکر کو لے لیا تو اب فلسطینی نہ شیعہ ہیں اور نہ ایرانی ہیں, وہ عرب ہیں اور مشہور اہل سنت ہیں. لہذا پوری دنیا عرب کے سامنے اس فکر کے قبول کیے جانے کا دروازہ آشکار ہو گیا. پوری دنیا عرب نے اسے قبول کرنا شروع کر دیا. میں سمجھتا ہوں یہ وہ چند سال کی تبدیلیاں تھیں جو گزشتہ 30-35 سال کے اندر انجام پائیں. اسلامی انقلاب کے بعد سے اس نے لوگوں کے اندر اثر و رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کی. آہستہ آہستہ پوری دنیا عرب کے اندر ایک بات طے ہو گئی, وہ یہ کہ اگر کوئی صحیح جگہ ہے جہاں سے ہمیں فکر مل سکتی ہے تو وہ ایک انقلابی فکر ہے کہ جو عرب کو چاہے وہ عربیت کے نام پر ہی صحیح عزت بھی دلا سکتی ہے, دین بھی دلا سکتی ہے, دشمنوں سے لڑنے کا حوصلہ بھی دے سکتی ہے, لیکن اس میں صرف ایک چیز رکاوٹ ہے, اپنے نااہل حکمران تبدیل کرنے پڑیں گے. نااہل حکمران تبدیل کرنے پڑیں گے. سب عربوں کو پتا چل گیا کہ اگر یہ حکمران رہے تو ہمیں کبھی عزت نصیب نہیں ہوگی, ہماری دولت کبھی واپس نہیں آئے گی, ہمارا سیاسی اقتدار ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا, ہمیں ہمیشہ اپنے دشمنوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا, ہمیں ان حکمرانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تبدیل کرنا ہوگا. اور تبدیل کرنے کے لیے جو ماڈل لوگوں کے سامنے تھا وہ الیکشنز نہیں تھا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ الیکشن میں ہمیشہ دھاندلی ہوگی اور ہم ہمیشہ ہاریں گے, اور بادشاہی نظام کے اندر تو الیکشن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جو واحد راستہ رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو روڈ پر آنا ہوگا. یہ روڈ پر آئیں گے, اپنے حقوق کے دفاع کے لیے جد و جہد کریں گے, اس جد و جہد کے نتیجے میں ڈکٹیٹرز یہاں سے جائیں گے اور عوام کو آزادی ملے گی. اس آزادی کے بعد جب ان کو موقع ملے گا تو وہ نظام قائم کریں گے جس نظام کے ذریعے سے یہ تمام مسائل حل ہوں گے. اسرائیل کا مقابلہ بھی ہوگا, دین بھی واپس آئے گا, دولت بھی واپس آئے گی, اور سیاسی مشارکت پولیٹیکل پارٹیسپیشن بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی. اس پس منظر میں یہ پورا دنیا عرب تیار ہو گیا تھا کسی ایک دھماکے کے لیے. اب میں یہاں پر ذرا سا رک کر دو آئیڈیاز کا اور جائزہ لیتا چلوں اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہاں پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ خود ایک یہودی سازش ہے. بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ یہ خود امریکی سازش ہے, امریکہ ان کو اس طرح سے لے کے جا رہا ہے. اور آرگومنٹ کیا دے رہے ہوتے ہیں, وہ یہ کہ بھائی یہ جتنے کام ہو رہے ہیں سارے فیس بک کے اوپر ہو رہے ہیں, اور یہ جو فیس بک ہے یہ وہی امریکنز کا ہے. اگر انٹرنیٹ کا فیس بک لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ کس دن مظاہرے کرنا ہے, کس طرح سے مظاہرے کرنا ہے, تو امریکہ نے فیس بک بنایا ہے. تو درحقیقت سب کچھ امریکہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اس کا ہمارے خیال میں مناسب آرگومنٹ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہونا تقریباً طے شدہ ہوتا ہے کہ یہ کام انجام پائیں گے. چالاک دشمن وہ ہوتا ہے جو طے شدہ واقعات کو اپنے رخ میں موڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. امریکنز نے اس بات کو بہت اچھی طرح احساس کر لیا تھا کہ عربوں کا سیاسی نظام کسی بھی ملک کے اندر ہو اب مزید اس طرح چلنے کے قابل نہیں ہے, اس سیاسی نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا. اچھا, اس سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے جب وہ جا رہے تھے تو ان کے سامنے کچھ ڈکٹیٹرز تھے کہ جو اپنی سیٹس چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. امریکہ بھی چاہے تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. مثلا حسنی مبارک 30 سال سے وہ مصر پہ حکومت کر رہا ہے, امریکہ بھی سمجھ رہا ہے کہ مصر بوائلنگ پوائنٹ پر آ گیا ہے. امریکہ چاہتا ہے حسنی مبارک کو ہٹائے لیکن حسنی مبارک ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ اس کا مقابلہ پاکستان سے کریں تو ان کے سامنے یہی صورتحال ضیاء الحق کے سامنے آئی تھی کہ وہ 11 سال تک ضیاء الحق کے ذریعے سے مختلف کاموں کو نپٹاتے رہے. پاکستان میں ضیاء الحق بدنام ہو گیا, ایک موقع پر امریکہ نے چاہا کہ ہٹائے, وہ نہیں ہٹا, تو انہوں نے ایک آسان راستہ کیا کہ اس کا جہاز فارغ ہو گیا, وہ دنیا سے چلا گیا. ان کو پتا تھا کہ ایک ریولوشن آنے والا ہے اس عرب ممالک کے اندر, تمام عرب ممالک کے اندر یہ بس کے پوائنٹ پر تھا. اور اس کی نشانی کیا تھی, ہر رولر 25 سال 30 سال 40 سال سے حکومت کر رہا ہے, کب تک پبلک برداشت کرے گی؟ کبھی نہ کبھی تو پبلک ریئیکشن ہونا تھا. تو امریکنز اچھی طرح اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر کبھی نہ کبھی ریولوشنز آئیں گے, لوگ روڈز پر آئیں گے. صرف ان کا کام یہ تھا کہ اس صورتحال کو مینپولیٹ کیسے کیا جائے گا, اسے کنٹرول کیسے کیا جائے گا. اس کے لیے انہوں نے مختلف حربے استعمال کیے, اور اس کا ایک آسان راستہ یہ ہوتا ہے, اگر آپ مثال کے طور پر کہیں, اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر زمین میں کوئی مائن پڑی ہو, کسی نے بارودی سرنگ بچھا دی ہو, تو آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں, یا تو آپ زمین کھودیں اور بارودی سرنگ نکال کر اسے ڈیفیوز کر دیں. دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہٹائیں, اوپر سے ایک پتھر گرا دیں تاکہ بارودی سرنگ آپ کے کنٹرول سے پھٹے اور وہ نقصان نہ ہو جو اس سے دوسروں کو ہو سکتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے, امریکہ کو پتا ہے یہ ایک بارودی سرنگ ہے, یہ پھٹنے والی ہے, اگر پھٹے گی ہمارے مفادات کو نقصان پہنچائے گی, تو وہ کیا کریں گے, اپنی ٹائمنگ کے تحت اسے پھاڑنے کی کوشش کریں گے. یہ وہ کام ہے جو تقریباً تمام عرب ممالک کے اندر وہ انجام دے رہے ہیں کہ ٹائمنگ ہماری ٹائمنگ ہو, طریقہ کار ہمارا طریقہ کار ہو, تاکہ یہ لاوا انکنٹرولڈ ادھر ادھر نہ بہے, ہمارے کنٹرول میں رہے, اور جب ہمارا بندہ پچھلا چلا جائے تو ہماری اپنی مرضی کے مطابق اگلا بندہ اس جگہ کو اکوپائی کر سکے. یہ وہ کام ہے جو وہ مختلف ممالک کے اندر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ حربہ بھی لمبی مدت کارآمد نہیں ہوگا, اور یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا. کیا اس طریقے سے امریکہ ان عوام کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے, جب تک عوام کے اندر بنیادی احساسات موجود ہیں کہ ہماری دولت غارت ہو رہی ہے, ہمارا دشمن ہمیں ذلیل کر رہا ہے, ہمارا دین ہمارے نصیب میں نہیں ہے, اور ہمارا سیاسی نظام ہماری مرضی کے بغیر ہے, اس وقت تک انقلاب پہ انقلاب آئیں گے, بار بار یہ انقلاب رونما ہوں گے. اور یہ عربوں کا ایک پیٹرن ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے ایک ساتھ انجام پاتا ہے. آپ اس کی مثال 1990 سے بھی دے سکتے ہیں, تھوڑا سا غور فرمائیے گا. 1990 میں رشیا تھا کیپٹلزم کے مقابلے میں سوشلسٹ بلاک, اور اس سوشلسٹ بلاک نے مشرقی یورپ کے اندر بہت سارے ممالک میں اپنے لیے ایک دیوار بنائی ہوئی تھی, جس میں پولینڈ, ہنگری, چیکوسلوواکیا اور اس ٹائپ کے ممالک شامل تھے جو رشیا کو ڈیفینڈ کر رہے تھے یورپ کے مقابلے میں. 1990 میں اچانک یہ ملک چند مہینوں میں ڈھیر ہو گئے, اور شروع رومانیا سے ہوا. رومانیا کے لیڈر نکولائے چاوشیسکو تھا کہ جو اپنے ملک کے اندر شکست سے دوچار ہوا, اسے قتل کر دیا گیا. اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام حکومتیں چند مہینوں کے اندر ختم ہو گئیں, اور برلن کے اندر جو دیوار تھی وہ گر گئی اور سارا نظام کچھ اور ہو گیا. اس کو آپ سیاسی اصطلاح میں ڈومینو ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لیئر ٹوٹتی چلی جاتی ہے, اور ایک کے گرنے سے دوسرا گرتا ہے, دوسرے کے تیسرا گرتا ہے. تقریباً سب کو پتا تھا مشرقی وسطی میں یہی ہوگا, 1990 میں کمیونزم کے ساتھ یہی ہوا تھا, سب کو پتا تھا کہ مشرقی وسطی کے اندر یہی ہوگا. صرف ایک مشکل تھی, ہر کسی کی خواہش یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ یہ خود سے ہو, ہم تمام کنٹرول اس کے اوپر اپلائی کر چکے ہوں تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. اب اس کام کو کرنے کے لیے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل کیٹالسٹ انہوں نے استعمال کیا. کیٹالسٹ کیا ہوتا ہے, آپ کو دو کیمیکلز کے درمیان کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے کے لیے ایک اور کیمیکل ڈال دیتے ہیں. تو آپ نے پولیٹیکل کیٹالسٹ استعمال کیا, وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ٹیونس بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر آ گیا ہے, تو ایک لڑکی کی خودکشی کو ہائی لائٹ کیا تاکہ یہ کیٹالسٹ بن جائے, اور جو کام ہماری مرضی کے مطابق کبھی ہونا تھا وہ اب ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے. اور اس کے بعد ٹیونس, مصر, الجزائر, یمن, لیبیا, سب کے اندر وہ کام اچانک ہونا شروع ہو گیا. اب یہاں پر فیوچر کیا ہوگا, میں بحرین کی طرف آپ کی توجہ ابھی لے کر آؤں گا, ذرا سا اس بحث کو کمپلیٹ کر لوں, فیوچر کیا ہو سکتا ہے. میرا اپنا خیال ہے امریکی نظام اگر یہ تصور کر رہا ہے, اور اس میں نیٹو بھی شامل ہے, اگر وہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اتنے ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس پوری تبدیلی کو کنٹرول کر لیں گے, میرے خیال میں خام خیال یہ, ان کے پاس نہ سیاسی طور پر, نہ اقتصادی طور پر, اور نہ معاشرتی طور پر سوشلی ان کے پاس ایسی کوئی طاقت موجود نہیں ہے. اگر کوئی ایسا سسٹم ہوتا اس وقت دنیا کے اندر ایک ایسا ملک ہوتا جیسے 1914 کے قریب پہلی جنگ عظیم کے قریب مثال کے طور پر انگلستان تھا کہ جو دنیا کی تقریباً ایک چوتھائی آبادی کو کنٹرول کیے ہوئے تھا, شاید اگر کوئی اتنا بڑا اتنا زیادہ طاقتور ملک ہوتا اس کے پاس اتنی فوج ہوتی تو یہ توقع ہو سکتی تھی کہ مشرق وسطی کی ساری تبدیلیوں کو یہ لوگ کنٹرول کر لیں گے. لیکن اس وقت ہرگز ایسا نہیں ہے. امریکہ اقتصادی طور پر انتہائی خطرناک پوزیشن پر ہے, انتہائی خطرناک پوزیشن پر ہے. 12 ٹریلین سے زیادہ اس کا قرضہ ہے, 1 ٹریلین پر اینم اس کا ڈیفیسٹ ہے. یہ قطعاً اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ اپنے پیسے کو استعمال کر کر اتنے بڑے چینج کو کنٹرول کر سکے. ان کی فوج کا یہ عالم ہے کہ امریکن آرمی کے اندر امریکنز انتہائی کم ہیں, زیادہ تر فلپینیز ہیں, لیٹن امریکہ کے ہیں. خود امریکی آرمی کے اندر انتہائی کم ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر نیشنلزم نہیں ہونا چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ کبھی بھی گراؤنڈ ٹروپس کو موو نہیں کرنا چاہتے. یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہوائی جہاز آئیں, گولے برسائیں اور چلے جائیں, اور باقی معاہدہ کے اوپر تھوڑی سی فوج بھیج کر قبضہ کر لیا جائے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ٹروپس کے اندر نیشنلزم نہیں ہے جس کے ذریعے سے یہ جنگ لڑ سکیں. بس نہ اقتصادی طور پر, نہ سماجی طور پر اور سیاسی طور پر ان کے نظام کی ابتری میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں اقتصادی صورتحال اگر یہی رہی تو میں مطمئن ہوں کہ عرض کر رہا ہوں امریکہ نے ٹوٹنا ہے, امریکہ نے قطعاً ٹوٹنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اسٹیٹس اس کے اندر ایسی ہیں جن کے پاس فائنینشلی اپنے آپ کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جب وہ اسٹیٹس ختم ہونا شروع ہو جائیں گی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسری اسٹیٹس کو پیسہ دینا پڑے گا, تو یہاں پر کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے جو دوسری اسٹیٹ کو پیسہ دے گی. تو جیسے ہی کچھ اسٹیٹس کا وہ دوسروں کے اوپر آئے گا فوراً جن کے پاس پیسہ ہوگا وہ علیحدہ ہونے کی کوشش کریں گے. تو میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ دوں کہ سیاسی طور پر امریکی نظام اس وقت ڈس انٹیگریشن کی طرف جائے گا. اس وقت دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں دیکھ پاتے ہم جو مشرق وسطی کے اندر آنے والی ان تبدیلیوں کو اپنے کنٹرول کے اندر لے سکے. لہذا میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکی نظام یہ سمجھ بھی رہا ہے کہ ہم یہ کر پائیں گے وہ یہ کام نہیں کر پائیں گے. اور اس کے نتیجے میں جس کی زیادہ تر مجھے توقع ہے وہ یہ ہے کہ مشرق وسطی ایک بڑے افراتفری میں مبتلا ہو جائے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا رہے گا کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں, یہ معاملات پھیلتے چلے جائیں گے. ابھی ایک لیبیا کا ایشو ہے, متعدد ملکوں کے اندر یہی سب کچھ پیش آئے گا, یہ لوگ اسے کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ بدقسمتی سے یہ اپنی حماقتوں کے نتیجے میں پورے مشرق وسطی کو سول وار کے اندر مبتلا کر دیں گے. خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا تو اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں جائیں گی, ہزاروں لاکھوں لوگ بھوک سے مریں گے, اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے اندر عذاب جاری ہو جائے گا. آخری منٹ سے میں کچھ بحرین کو ٹچ کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. آج ہم سب کے ذہن میں ایک سادہ سا سوال اٹھ سکتا ہے, وہ یہ کہ اگر ایران کی سڑکوں پر, تہران کی سڑکوں پر چند سو لوگ مظاہرہ کرتے ہیں تو پوری دنیا کی میڈیا میں اس کی خبریں آتی ہیں, اگر لیبیا کے اندر کچھ مظاہرے ہوئے تو نیٹو نے اپنی فوج بھیجی ہے ان مظاہرہ کرنے والوں کو دفاع کرنے کے لیے, لیبیا کی حکومت اور اس کی فوجیوں کو کچلنے کے لیے, اگر یمن کے اندر مظاہرے ہوتے ہیں تو ان کو بھی کوئی رپورٹ کر لیتا ہے, بحرین کے مظاہروں کو رپورٹ کوئی کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کے مرنے والوں کا نام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آج تک آپ نے بحرین کے اپوزیشن لیڈرز کے ناموں کو بھی نہیں سنا ہوگا. کیوں ایسا ہے؟ دنیا اس کو سینسر کیوں کر رہی ہے؟ بہت سادہ سی دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو سینسر کریں گے. ظاہر ہے اب آپ اپنے اس سوال کو اور بھی بڑھا سکتے ہیں, وہ یہ کہ مصر میں, الجزائر, یمن, تیونس, ہر جگہ عوام نے حکومت کے خلاف مظاہرے کیے, کہیں بھی سعودی عرب نے فوج نہیں بھیجی, بحرین نے کیوں بھیجی ہے؟ اسی جگہ کیوں بھیجی ہے, باقی جگہوں پہ کیوں نہیں بھیجی؟ تو اب ان سب کا سولوشن بہت سادہ سا ہے. پہلی بات تو یہ کہ بحرین میں امریکہ کا نیوی کا وہ اڈا ہے جو پوری دنیا میں امریکہ کے سارے اڈوں میں سب سے بڑا اڈا ہے, اس کو ففتھ فلیٹ کہتے ہیں یہ لوگ, ان کا ففتھ فلیٹ یہاں پر ہے. بحرین میں امریکن نیوی کا سب سے بڑا اڈا ہے جو پوری دنیا میں امریکہ کے پاس, امریکہ کے باہر کوئی نیوی کا اتنا بڑا اڈا نہیں جتنا بحرین کے اندر ہے. ایک وجہ تو یہ وجہ ہے, ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ اگر یہ حکمران گیا اور عوامی حکمران آئے وہ کبھی بھی اس اڈے کو یہاں پہ برداشت نہیں کریں گے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بحرین کے اندر بسنے والے 80% لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اور امریکہ کا جو تجربہ اب تک ایران اور عراق اور لبنان کے ساتھ رہا ہے وہ یہ کہ وہ سب کو ذلت میں ڈال سکتے ہیں، ان کو ذلیل نہیں کر سکتے. انہوں نے کبھی نہ کبھی مقابلہ کرنا ہے. ایرانیوں نے مقابلہ کیا ہے، عراقیوں نے مقابلہ کیا ہے، لبنان میں اہل بیت کے ماننے والوں نے مقابلہ کیا ہے، اور یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اس مکتب میں مقابلے کی طاقت موجود ہے. وہ کبھی یہ رسک نہیں لینا چاہیں گے کہ بحرین میں ایک حکومت بنے، وہ شیعوں کی حکومت بنے، اور ایران، عراق، لبنان اور بحرین چوتھی شیعہ حکومت دنیا کے اندر تشکیل پا جائے. وہ یہ خطرہ نہیں لینا چاہیں گے. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بحرین سعودی عرب کے مشرق میں واقع ہوا ہے. بحرین سعودی عرب کے مشرق میں، سعودی عرب بہت بڑا ہے، بحرین چھوٹا سا حصہ ہے، یہ سعودی عرب کے مشرق میں ہے، اور پورے سعودی عرب کے مشرقی بیلٹ پر سب کے سب نسلاً وہی لوگ ہیں جن کا تعلق بحرین سے ہے، مذہباً وہی لوگ ہیں جن کا تعلق بحرین سے ہے. یعنی بحرین کے نسلی اور بحرین کے فکری لوگ وہی سعودی عرب کے مشرق میں بسے ہوئے ہیں. نسل کے اعتبار سے بھی بحرین سے ان کا تعلق ہے، لہذا ان کو بحرینی سعودی کہا جاتا ہے، اور فکر کے اعتبار سے بھی یہ سب شیعہ ہیں جو سعودی عرب کے مشرق میں بسے ہوئے ہیں. تو سعودی عرب کو خطرہ ہے کہ اگر بحرین میں کہیں شیعہ حکومت بنی تو یقیناً نسل اور فکر کے اعتبار سے یہ الحاق کریں گے سعودی عرب کے مشرقی علاقے سے، اور سعودی عرب کو خطرہ ہوگا کہ میرا مشرقی علاقہ اس ریاست کے ساتھ مل کر ایک بڑی شیعہ ریاست تشکیل دینے کی کوشش کرے گا. ظاہر ہے کہ سعودی عرب کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہے گا کہ اس کے اور ایران کے درمیان ایک شیعہ حکومت بن جائے، وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے. اور اس سے بڑھ کر اور مشکل ان کے سامنے یہ ہے کہ جس مشرقی علاقے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے سعودی عرب کا اکثر تیل اسی مشرقی علاقے کے اندر موجود ہے. اب ان کے سامنے ایشو یہ ہے کہ اگر وہ بحرین کے شیعوں کو حکومت بنانے کی اجازت دے دیں تو مشرقی سعودیہ کے جو مشرقی حصہ ہے یہ ان بحرینی شیعوں کے ساتھ الحاق کریں گے، ایک بڑی شیعہ ریاست بننے کی طرف جائے گی جس کے پاس سعودی عرب کا اکثر تیل ہوگا، اور یقیناً اس کے تعلقات اچھے ہوں گے اور کنارے پر بسے ہوئے ایرانیوں سے، اور یہ پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا شیعہ بلاک بن جائے گا جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر پائے گا. یہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اچھا، اس کا جواب ان کے پاس کیا ہے؟ 80% آبادی اہل بیت کے ماننے والوں کی ہے، 20% آبادی وہ ہیں جو اہل بیت کو نہیں مانتے امامت کے حد میں، لیکن بہرحال احترام کرتے ہیں. کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حکمران کے چاہنے والے 5% لوگ بھی نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ کہ جو اہل سنت ہیں، کیا وہ حکمران کے چاہنے والے؟ اس حکمران نے دیا کیا اپنے عوام کو کہ اس کے چاہنے والے ہوں؟ نہ سیاسی نظام دیا ہے، نہ اقتصادی طور پر کوئی عدل و انصاف دیا ہے، کچھ نہیں دیا. تو لہذا اہل سنت بھی اس کے چاہنے والے نہیں ہیں. اور اب جو ان کے پاس راستہ ہے وہ صرف یہ ایک راستہ ہے کہ وہ طاقت کو استعمال کریں گے، لوگوں کے اوپر ظلم و جبر کریں گے، اور اس کام کو انہوں نے بھرپور طریقے سے انجام دیا ہے. بحرین پہلے بھی ریکارڈ میں کوئی بہت اچھی جگہ نہیں تھی. 30 سال بحرینی حکومت کا انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر وہ انگریز تھا جس نے انگریزوں کی کالونیز کے دور میں افریقہ میں بدترین جانوروں کی طرح ظلم کیے تھے. یہ ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا جو کینیا میں ہوا کرتا تھا. ابھی اگر آپ خبروں میں دیکھیں تو کینیا کے چند باشندوں نے انگلستان جا کر ایک کیس کیا ہے. وہ یہ کہ جب 60s میں کینیا آزاد ہوا تھا تو ہم لوگوں پر ظلم ہوا تھا، اور اس کے فائل کو انہوں نے ری اوپن کیا. کینیا کے باشندے انگلستان گئے، انہوں نے انگلستان جا کر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو جو 60s میں انگریزوں نے قبضے کے دور میں کیا تھا، فائلز کو ری اوپن کیا. اس دور میں انگریزوں کی نمائندگی میں جس وحشی انٹیلیجنس آفیسر نے سارے ظلم کیے تھے، وہ کینیا سے فارغ ہونے کے بعد 30 سال تک بحرینی حکمران کے ساتھ رہا تھا، جس نے بحرین میں وہی سب کچھ کیا ہے جو انگریزوں نے کینیا کے اندر اس کی آزادی سے پہلے کیا تھا. آپ تصور نہیں کر پائیں گے، اور میں اخلاقی طور پر جرت نہیں کر پاؤں گا کہ اس نے کینیا میں کیا کچھ کیا تھا. وہ سب کچھ اس نے یہاں پر انجام دیا ہے، اور اس میں ٹارچر کرنا اور مثال کے طور پر مظاہروں کے اندر لوگوں کو کچل دینا گاڑیوں کے نیچے، اور وہ سب کچھ آپ تصور کریں وہ ایک روٹین ہے، اور وہ سب کچھ اس وقت بحرین کے اندر انجام پا رہا ہے. لوگوں کے ساتھ صرف ایک مشکل ہے، لوگوں کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں، لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بحرینی نظام نے گزشتہ چند سالوں کے اندر، 30-40 سال کے اندر، ہمیشہ کوشش یہ کی کہ کوئی بھی حکومت کا ڈپارٹمنٹ جس میں اسلحہ ملوث ہو اس میں کوئی شیعہ بحرینی نہ آ سکے. فوج میں، پولیس میں، سرحدی علاقوں کے اندر، حتیٰ کوسٹ گارڈ اور کسی بھی ایسی انسٹیٹیوشن کے اندر جہاں اسلحہ ملوث ہو وہ کسی بھی شیعہ کے داخلے کو ناممکن قرار دیتے ہیں. اور بدقسمتی اور یہ ہے کہ ان تمام جگہوں کو فل کرنے والے ہمارے پاکستانی لوگ، لہذا بحرینیوں کے اوپر زندانوں کے اندر ٹارچر کرنے والے پاکستانی ہیں. بحرینی حکمران کو سپورٹ کرنے کے لیے جو فوج بنی گئی اس میں 60,000 پاکستانی ہیں، 60,000 پاکستانی. اور جب یہ اپرائزنگ ہوئی تو آپ نے خود دیکھا کہ اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ کر کے 10,000 لوگوں کو ریکروٹ کر کے لے کر گئے تاکہ وہ بحرین میں مسلمانوں کی اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کریں. یہ بدقسمتی سے پاکستانی حکومت کا کردار ہے. یعنی میں بالخط یہ سوچتا ہوں، یہ حکومت اگر واقعا فوجی پال سکتی تھی تو کیا اپنے عوام کو جو ہر روز ڈرونز کا نشانہ بن رہے ہیں ان کو پروٹیکشن نہیں دینا چاہیے تھا؟ اگر پاکستان کے اندر واقعا فوجی بنانے کی طاقت تھی تو سی آئی اے کے ایجنٹ لاہور کی گلیوں میں کھڑے ہو کر ہمارے بندے کو ہمارے ملک کے اندر قتل کرے اور ہماری عدالت کے اندر اس کو آزادی کے پروانے دے دیے جائیں اور وہ چلے جائیں. یہ کون سی غیرت ہے؟ یہ کون سی عزت ہے؟ نہ اپنے شہریوں کو دفاع کر سکے، نہ اپنے شہریوں کے قاتلوں کو حتیٰ جیل میں رکھ سکے. اور جو کارنامہ دکھایا وہ یہ کہ یہاں سے 70,000 لوگ دوسرے ملک میں بھیجے کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی آزادی کی تحریک چلائے تو اس کے سروں کو کچل دیا جائے. یہ دنیا منافقت کی دنیا ہے. جس طرح مغربی ممالک کے منافقت دکھا رہے ہیں، ایک طرف سے وہ لیبیا جاتے ہیں، اسلحہ برساتے ہیں لیبین گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ مظاہروں کرنے والوں کو مصیبت میں مبتلا نہ کرے. وہاں لیبیا میں مظاہرہ کرنے والوں کے دفاع کے لیے امریکہ خود جاتا ہے، اور یہاں بحرین کے اندر حکومت کو مکمل اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. رات کو 3 بجے لوگوں کے گھروں پہ حملہ کرتے ہیں، مردوں کو تو چھوڑیے، خواتین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. یہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے سب کچھ. یہ سب کا سب انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آہستہ آہستہ چھپے چھپے ریفلیکٹ ہونا شروع ہو رہا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ انجام پا رہا ہے. تو یہ احسان محترم، یہ وہ دنیا ہے. اور پاکستانی حکومت کی منافقت تو بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنی پڑے گی کہ ایک طرف سے آپ آزادی کی تحریک چلانے والے کشمیریوں کا ساتھ دیتے ہیں جن کا یقیناً ساتھ دینا چاہیے، وہ مظلوم ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ ملک جو کشمیریوں کی آزادی تحریک کے ساتھ دینے کا دعویٰ کر رہا ہے 70,000 کی تعداد میں بھیجتا ہے ایک اور ملک کے اندر آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے. کیا منافقت ہے؟ بدقسمتی سے ہم اس منافقانہ نظام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ڈیموکریسی کا دعویٰ کرنے والے دنیا کے بدترین ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرنے والے ہیں. یہی ڈیموکریسی کا دعویٰ کرنے والا امریکہ بحرین کے اندر ایسی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے جس کے چاہنے والے 5% بھی نہیں ہیں. یہی امریکہ جو ڈیموکریسی کا دعویٰ کرتا ہے سعودی عرب کے اندر آل سعود کو سپورٹ کر رہا ہے جس کا اپنی عوام سے کوئی تعلق نہیں بنتا، اور مشرق وسطی کے سارے ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرنے والا امریکی مغربی نظام ہے. یہ دنیا کی ایک عجیب متعارض تصویر ہے کہ جس کے اندر منافقت ہے، اور خاص کر منافقت مغربی ممالک کی ہے. اور مجھے تعجب ہوتا ہے مغربی عوام کے اوپر، وہ اپنی جسمانی اور مادی عیاشیوں میں اتنے غرق ہوئے ہوئے ہیں کہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کی حکومتیں ان کے نام پر کیا کچھ کر رہی ہیں. ایک عام امریکی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت انسان پسند لوگ ہیں، ہم بہت امن پسند لوگ ہیں، لیکن کاش وہ دیکھیں کہ ان کے نام پر دنیا کے اندر کیا انجام پا رہا ہے. دنیا کے بدترین ظلم اس مغربی نظام نے اس وقت دنیا کے اندر روا رکھے ہیں. ظالمانہ ترین نظام ہے، سیاسی اعتبار پہ بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی، اور فوجی اعتبار سے بھی. اب چند جملات پر سرچ کروں گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کم از کم ذمہ داری یہ ہو سکتی ہے کہ آپ آگاہ رہنے کی کوشش کیجیے. آپ کے سامنے ایک علاقے کے مظلوم انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کو تمام تر حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. 80% سے زیادہ آبادی ہونے کے باوجود میں 3 دفعہ بحرین گیا ہوں گزشتہ سالوں کے اندر، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ گویا گاؤں اور دیہات کے اندر رہ رہے ہیں اور ان کے دیوار سے دیوار ملے ہوئے جو دشمن ہیں، جن کو بحرینی حکومت ان اہل بیت کے ماننے والوں کی دشمنی میں لا کے دوسرے ملکوں سے بسائی بھی ہے، وہ دنیا کی جدید ترین سہولتوں کے ساتھ آراستہ ہے۔ جو بحرینی ہیں، جن کا ملک ہے، جن کی دولت ہے، وہ محروم ہے، اور باہر سے آنے والے حکومت کے پلے ہوئے لوگ دنیا کی بہترین فیسلٹیز سے استفادہ کر رہے ہیں، یہ بحرینیوں کے ساتھ انجام پا رہا ہے۔ بس کم از کم کام یہ کیجئے، باخبر رہنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو مطلع رکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بحرین ایک عجیب سرزمین ہے، آپ اس کی معنویات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ جب تک خود نزدیک سے نہیں جا کر دیکھیں گے آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت دیکھنے کا کوئی امکان ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر آپ خود نزدیک سے جا کر دیکھیں تو میں ان کے اہل بیت کے ساتھ عقیدت کے اظہار کی چند چیزیں عرض کروں۔ ایک مسجد میں نے دیکھی جس کے اوپر چھت نہیں تھی، کسی عالم کا روضہ تھا، مزار تھا، اس کے اوپر چھت نہیں تھی۔ مجھ سے ایک بحرینی دوست ساتھ تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، اس میں چھت کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ یہ جو عالم ہے، یہ جو عارف ہے، یہاں پر دفن ہے، یہ ایک عجیب عارف ہے، یہ اپنی قبر کے اوپر چھت نہیں ہونے دیتا ہے، یا چھت گر جاتی ہے یا حتیٰ غائب ہو جاتی ہے۔ تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو کچھ اور عرفا بیچ میں آئے، انہوں نے اپنی معنویات کے ذریعے سے کشف کرنے کی کوشش کی کہ مسئلہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ اس عارف نے جو دنیا سے گزر چکا تھا ان کو اطلاع دی کہ میں اپنے مولا سید الشہداء سے شرمندہ ہوں، ان کا لاشا بے گور و کفن دھوپ میں رہے اور میری قبر سائے میں رہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں قبر کے اوپر سایہ نہیں ہونے دوں گا۔ عزیزان محترم، یہ جگہ اہل معنویت کی جگہ ہے۔ شیر بھائی کا مشہور واقعہ موجود ہے، شیر بھائی کے والد عالم کشف کے اندر احساس کرتے ہیں کہ جیسے وہ خدا سے سوال کریں گے، خدا دنیا میں میرے لیے رہنے کی سب سے مناسب جگہ کون سی ہے، اس وقت وہ جگہ جہاں تیرا دین سب سے زیادہ مجھے ملے اور تو اس سے راضی ہو۔ تو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک سرزمین سے نورانیت نکل رہی ہے اور ان کو اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر تمہیں جانا چاہیے۔ آپ کبھی جا کر دیکھیے بحرین، کاش کبھی موقع نکلے آپ کے اور ہمارے لیے۔ متعدد زیارات وہاں پر موجود ہیں، متعدد واقعات، جو مستند ترین واقعات ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ حکومت کے ظلم کا یہ عالم ہے عزیزان محترم، اگر ایک مسجد میں ظہر کی نماز ہوتی ہے تو وہاں سات دن ظہر کی نماز نہیں ہو سکتی، پابندی ہے کہ جماعت سے سات دن نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ اگر جوان جمع ہونا شروع ہو گئے تو یہ بھی حکومت کے خلاف جائے گا۔ صرف ان مظاہروں کے دوران دسیوں مسجدیں اور امام بارگاہیں مسمار کر چکے ہیں، دسیوں مسجدیں اور امام بارگاہیں۔ کیوں؟ ان مسجدوں اور امام بارگاہوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، مسمار کر چکے ہیں۔ اور وحشیانہ ترین تشدد، یعنی کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہاسپٹلس میں حملہ کیا ہے اور جو مظاہروں کے اندر زخمی ہو کر آئے تھے ان کو زخموں کے ساتھ اٹھا کر جیلوں میں اندر ڈالا ہے، ٹارچرز کیے اور چند دنوں میں ان کی لاشیں برآمد ہو گئی ہیں۔ کتنے ہی ڈاکٹرز کو اغوا کیا ہے، کتنے ہی ڈاکٹرز اور میڈیکل اسٹاف کو جنہوں نے ان بیماروں کو اور زخمیوں کو میڈیکل فیسلٹیز دینے کی کوشش کی ان کو اغوا کر دیا۔ تقریباً تمام ہاسپٹلس میں آرمی کا رول ہے، کوئی آرمی کی اجازت کے بغیر وہاں زخمی کو نہیں لا سکتا۔ جتنے بھی شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے حکومتی اداروں کے اندر تھے ان سب کو عزل کر دیا گیا، ان سب کو تنخواہوں سے محروم کر دیا گیا، اور یہ ساری سزا کس بات کی دی جا رہی ہے کہ یہ مظاہروں میں شرکت کرنے کیوں آئے تھے؟ انٹرنیٹ کے اوپر حکومت نے ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں جس میں مظاہرین کی تصاویر رکھی ہوئی ہیں اور لوگوں سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے۔ آپ نے دنیا میں کہیں سنا ہے؟ یہ سب کا سب بحرین کے اندر ہو رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا ظاہر کیوں نہیں بولیں گے، ان کا اپنا ففتھ فلیٹ عزیز ہے، ان کو تیل عزیز ہے، وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی مظلومیت کو کیوں دکھائیں گے؟ آپ اپنے کوششوں کو استعمال کیجیے، باخبر رہنے کی کوشش کریں، کم از کم کام یہ کیجیے پریس ٹی وی کے ذریعے سے مثلاً، یا اس کی ویب سائٹ کے ذریعے سے، یا ایسی انڈیپینڈنٹ ریسورسز کو تلاش کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرتے رہیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے چونکہ ایک عجیب سینسر لگا ہوا ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں نہیں معلوم ہمارے علماء یا ایرانی حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے، کیا آپ کو اطمینان ہے کہ ریفلیکٹ ہوگا؟ یہاں پہ کچھ نہیں بتایا جائے گا، کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آپ مجبور ہیں کہ جا کر ڈھونڈیں تاکہ آپ کی خدمت میں اطلاع پہنچ سکیں. آپ یقین فرمائیے سینسر کا یہ عالم ہے، میں بہتر ہے کہ عرض کروں، دوست احباب نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے میڈیا کے اندر، ہمارے نیوز پیپرز کے اندر بحرین کے بارے میں معلومات نہیں آ رہی، تو بحرین کے بارے میں لیٹرز ٹو ایڈیٹر بنا کر مختلف اخباروں کو بھیجنے کی کوشش کی. ڈان نے کبھی لیٹرز ٹو ایڈیٹر میں ایسا کوئی لیٹر نہیں چھاپا جس میں بحرین کے بارے میں کوئی معلومات ہو. ہم نے ڈان سے رابطہ کیا، ان کے مختلف ایڈیٹر سے رابطہ کیا، ان کے ریپیوٹڈ لوگوں سے رابطہ کیا کہ ہم اتنے لیٹرز بھیج رہے ہیں، کم از کم لیٹر ٹو ایڈیٹر میں یہ بات آنی چاہیے، پڑھنے والوں کی ایک رائے ہے، آپ کی رائے نہیں بھی ہو تو اس کا اظہار ہونا چاہیے. آپ یقین فرمائیے پہلی دفعہ جب ایسا رابطہ ہوا تو ایک بڑے ایڈیٹر نے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے اور لیٹر یقیناً چھپ جائے گا. اور اگلے دن اس نے مجھے ای میل کیا، کہنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں ایسا بھی کوئی سینسر ہے. 20 سال زیادہ ہو گئے اس کو ڈان میں کام کرتے ہوئے، کہہ رہے میں نے آج تک ایسا سینسر احساس نہیں کیا تھا ڈان کے اندر جو اس ایشو کے اوپر قائم ہوا ہوا ہے. یہ عالم ہے آپ کے میڈیا کا. اس کے پاس برہنگی دکھانے کے لیے وقت ہے، اس کے پاس اسپورٹس دکھانے کے لیے وقت ہے، اس کے پاس فضولیات دکھانے کے لیے وقت ہے، اس کے پاس فاسق و فاجروں کو ایک میز کے اوپر بٹھا کر ایک دوسرے سے لڑا کر پبلک کو مشغول رکھنے کے لیے وقت ہے، اس کے پاس اہل بیت کے ماننے والوں کی مظلومیت کو دکھانے کے لیے کوئی وقت نہیں. حضرت محترم، آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے اپنی معلومات کو بڑھائیں، کم از کم اپنی معلومات کو بڑھائیں تاکہ میری اور آپ کی بڑھی ہوئی معلومات کے ذریعے سے میرے اور آپ کے اندر کچھ شعور جاگے کہ ہم ان کے لیے کیا کام انجام دے سکتے ہیں. اپنی طاقت اور توانائی کو کم مت سمجھیں، اگر کرنا چاہیں تو کر سکیں گے، لیکن پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ کو معلومات حاصل ہوں، آپ کو وہاں پہ ہونے والی ڈیولپمنٹس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ چلے، کچھ نہ کچھ پروگرام اپنے اندر ایسے رکھیے جس کے ذریعے سے کم از کم حکومت پاکستان کو یہ پتہ چلے کہ جو کچھ وہ بحرینی حکام کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں عوام اس پر خوش نہیں ہے. بحرین کا وزیر خارجہ پاکستان آتا ہے اور پاکستان کا وزیر اعظم اس کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں کھنچواتا ہے اور اس کو یقین دلاتا ہے کہ بحرین کی حکومت کا مکمل دفاع پاکستانی حکومت کرے گی. یہ بے غیرتی ہے، یہ ناانصافی ہے کہ ایک طرف سے حکومت پاکستان کشمیریوں کے نام پر پوری دنیا سے کہہ کہ ہم آزادی کی جد و جہد کرنے والوں کا ساتھ دے رہے، دوسری طرف سے دنیا کے بدترین ڈکٹیٹرز کو اس بات کی یقین دہانی کروائے کہ آپ لوگوں کو کچلیں اور ہم اپنے بندے بھیجیں گے آپ کو کچلنے میں مدد دیں گے. یہ بدترین حالت ہے. ایسا نہیں ہوتا، مسلمان ہونے کے ناطے، اہل بیت کا متحد ہونے کے ناطے، حتیٰ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کے اندر اپنے کردار کو انجام دیں، کم سے کم اتنا کردار انجام دے دیں کل قیامت کے دن خدا ہم سے پوچھے کہ اہل بیت کے چاہنے والے اس طرح دنیا کے اندر ظلم کا نشانہ بن رہے تھے، تم خاموش کیوں بیٹھے رہے، تم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی. کم سے کم میں اور آپ کہہ سکیں کہ پروردگار جو کچھ توانائی میں تھا وہ ہم نے انجام دینے کی کوشش کی. کبھی نہ کبھی کسی مظاہرے میں ضرور جائیے تاکہ حکومت وقت کو اندازہ ہو کہ کچھ لوگ ہیں جو آگاہ ہیں، ان کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. اگر مومنین بحرین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ ای میلز کو استعمال کر سکتے ہیں، ای میلز کو استعمال کیجیے، مؤثر طریقوں کو استعمال کیجیے، اگر کسی ویب سائٹس کو استعمال کر سکتے ہیں ویب سائٹس کو استعمال کیجیے، ہر ممکن طریقے سے بحرین کے مسلمانوں کی اور اہل بیت علیہ السلام کے ان چاہنے والوں کی کوئی نہ کوئی خدمت میری اور آپ کی طرف سے ہونی چاہیے. ہرگز ایسا نہ ہو کہ دنیا اس معاملے کو شیعہ سنی کانفلکٹ کا نتیجہ سمجھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ وہ چاہ رہے ہیں. بی بی سی بھی رپورٹ کرتا ہے تو لکھتا ہے کہ شیعہ عوام نے سنی حاکم کے خلاف مظاہرہ کیا. کیا ان سے کوئی پوچھے کہ کیا لیبیا کے بارے میں بھی ایسے ہی لکھتے ہیں کہ کس فرقے کے لوگوں نے کس فرقے کے حاکم کے خلاف مظاہرہ کیا، خاص کر بحرین میں کیوں؟ تو ایسا محترم اپنی ہوشیاری کو استعمال کیجیے، پیغام کو پہنچانے کی کوشش کیجیے. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار بحرین کے مسلمان عزت اور سربلندی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو ان کو فتح و نصرت نصیب فرما. بحرین اور سعودی عرب کے حکمرانوں نے ان مومنین پہ ظلم کیا تو جو آسا محمد والے محمد کا ان حکام کو واسل جہنم فرما، ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما، مومنین کو فتح و نصرت نصیب فرما اے پاک پروردگار، تمام دعائیں، امیدیں، آرزوئیں تیری حجت کے لیے تو جو واسطہ محمد والے محمد کا، سید و سردار، مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جان ساروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، اس دنیا سے زندگی کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ اگر کسی کے ذہن میں سوال کرنے کی، اس ٹاپک کے متعلق اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو یہ رائٹنگ کے لیے آپ کو پیپر دے سکیں گے، آپ اس پہ برائے مہربانی تحریر کر دیجئے اور اپنے تحریر شدہ سوال یہاں پر بھیج دیجئے۔ زبانی سوال کرنے سے گریز فرمائیے گا، تحریر شدہ سوال ہوں گے تاکہ وہ پریسائز ہوں گے اور کم مدت میں اس کا جواب دیا جا سکے گا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ میں نے جیسے کہ خدمت میں عرض کیا، اس درمیان میں جب تک کوئی سوال لکھ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ اس وقت کم از کم جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، پریس ٹی وی اور اس کی ویب سائٹ، وہ واحد سورس مجھے نظر آتی ہے جو بحرین کے واقعات کو مسلسل کوریج دے رہی ہے، تو آپ وہاں سے ان معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کا کوئی ذریعہ بنتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، تو سرچ کیجئے اور دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ جو اپوزیشن ہے یعنی بحرین کے اندر جو عوام کوشش کر رہے ہیں اس کو کون سی ویب سائٹس ریفلیکٹ کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے ان میں سے کافی ویب سائٹس ہوں گی جو عربی میں ہوں گی اور میں اور آپ شاید ان سے استفادہ نہیں کر پائیں گے، لیکن بہرحال آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی جگہیں مل جائیں گی جہاں سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے گا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا اس معلومات کو لوگوں تک پہنچانا، اور تاکہ کچھ نہ کچھ ہم ان کی خدمت میں انجام دے سکیں۔ ظاہر ہے کہ ملک اتنی دور ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی مالی مدد نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے کوئی اور لاجسٹک کا کوئی کام ان کے لیے انجام نہیں دے سکتے، اور ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں میرے خیال میں پاکستانیوں کو آگاہ کریں کہ یہ جو ریکروٹ کر کے وہاں پر جا رہے ہیں یہ کس دنیا کی سمجھا رہے ہیں، کتنے بڑے ظلم کے لیے جا رہے ہیں، اور حالات انتہائی خراب ہیں وہاں، مسلسل جو حالات رونما ہو رہے ہیں وہ کم از کم پاکستانیوں کے لیے انتہائی خراب ہیں۔ تو ڈسکریج کریں، اگر آپ کے اطراف میں، محلے میں معمولاً یہاں سے نہیں ہوں گے وہ لوگ جو ریکروٹ ہو رہے ہوں گے، معمولاً جو لوگ ریکروٹ ہو رہے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو فی الحال گورنمنٹ القاعدہ تعبیر کرتی ہے، جن کو فی الحال القاعدہ تعبیر کرتی ہے، جن کے دلوں میں بوس بھرا ہوا ہے اہل بیت کی محبت کے مقابلے میں۔ تو یہی لوگ ہیں جو وہاں پر جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کر اس ظلم کو انجام دیتے ہیں۔ بہرحال حتی الامکان کوشش بنائیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ امریکہ کے عیسائی پادری نے قرآن کی بے حرمتی کی، اس بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ حد تک امکان جہاں تک ہو سکے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جس طرح سے ہمیں قرآن کا احترام سکھایا ہے، ہم قرآن کریم کے احترام کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کا ایک احترام یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں، یعنی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کا ذکر ختم ہو، آپ حد تک امکان کوشش کریں قرآن کا ذکر بڑھے، اور جتنا آپ بڑھائیں گے، اور خاص کر یہ کہہ کر بڑھا سکتے ہیں کہ اگر بے احترامی کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کا احترام بڑھائیں اور قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں، اس طرح کی بے احترامیوں سے ظاہر ہے قرآن کو بے احترامی نہیں ملنی ہے، اتفاقاً جتنا ان لوگوں نے اس ٹائپ کی کوششیں کی ہیں اس سے قرآن کریم کی امریکی معاشرے کے اندر ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آخری ایک سال کے اندر امریکی سوسائٹی کے اندر قرآن کریم کی ڈیمانڈ بہت تیزی سے بڑھی ہے، اور ان کی جو حرکت تھی وہ نہ صرف یہ کہ ان کے فائدے میں نہیں گئی ہے بلکہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ ایک ہے آگہی حاصل کرنے کے بعد ہمارا اگلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کیا اس شعور کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہم فی الحال براہ راست جو کچھ کر سکتے ہیں وہ چند مظاہروں کی صورت میں ظاہر ہوگا، اپنی حکومت پر کچھ دباؤ کی صورت میں ظاہر ہوگا، اپنے اطراف میں موجود لوگوں کو آگاہ کرنے کی صورت میں ظاہر ہوگا، اس سے بڑھ کر ظاہر ہے کہ ہم کوئی کام نہیں کر پائیں گے، لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ان تین چار کاموں کو ہم ضرور انجام دے سکتے ہیں، ان کو ہمیں انجام دینے کی کوشش کرنی ہوگی۔ کچھ کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق آج کی کسی گفتگو سے نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو حذف کر دیتا ہوں. لکھا ہے شام کی حکومت شیعہ حکومت ہے, وہاں پر بھی عوام سڑکوں پر ہیں حکومت کے خلاف. یہ میرا اپنے خیال ہے کہ ہم 100% نہیں کہہ پائیں گے کہ شیعہ حکومت ہے, جہاں تک آپ کے ذہن میں شاید ہوگا کہ وہ ہرگز بارہ امامی حکومت نہیں ہے, اگر ہم شیعہ کا مطلب بارہ امامی حکومت تعبیر کر رہے ہیں. اور وہاں پر جو عوام ہیں یہ مت سوچیے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر میں کچھ کاموں میں اچھا ہوں تو اس کا مطلب ہے ہر کام کے اندر اچھا ہے. کیا حافظ الاسد ڈکٹیٹر نہیں تھا؟ کیا مشعل الاسد ڈکٹیٹر نہیں ہے؟ کیا ان کے تعلقات امریکہ وغیرہ سے نہیں رہے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ رہا ہے؟ کیا انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کمپرومائزز نہیں کیے ہیں؟ کیا تو صرف حق ہے جس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے, نہ کہ ظاہر جس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. ہاں بشار الاسد دوسروں کے مقابلے میں نسبتاً بہتر حکمران رہا ہوگا, اس نے کچھ جگہوں پر اس نے اور اس کے باپ نے ساتھ دیا ہے, اور یقیناً اس ساتھ دینے میں اس نے اچھائی کی ہے, لیکن جہاں پہ غلط ہے وہ جگہ غلط ہے, ہمیں بے حق اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, بحرین کی ویب سائٹ اگر ہے تو بتائیں. وہ عربی میں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. میں نے عرض کیا اس کے مقابلے میں پریس ٹی وی کی ویب سائٹ, وہ بہت کارآمد ویب سائٹ ہے جس کے اوپر بحرین کے واقعات ریفلیکٹ ہوتے ہیں. press tv.ir اس کے اوپر یہ واقعات کافی حد تک آتے ہیں. لکھا کہ ہمارا فرض نہیں کہ کسی طرح بحرین کی معاشی مدد کرے, خاموش نہ رہے. معاشی مدد میں اور آپ نہیں کر پائیں گے, اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے ہم وہاں پر پیسہ نہیں بھیج پائیں گے. لیکن ایک کام جو یورپ اور امریکہ میں رہنے والے بحرینیوں کی مدد کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے, وہ اس طریقے سے ہے کہ بحرینی حکومت نے شیعوں کو بہت بری طریقے سے اپنی حکومت سے نکالنا شروع کیا ہے. جو ایسے مناصب پر تھے جو حکومت کے اندر تھے شیعہ, ان کو نکالنا شروع کر دیا, ڈاکٹرز کی جابس کو کینسل کر دیا, مثلاً ججز وکلاء یہ سب کے سب ان کو بے روزگار کرنا شروع کر دیا. ان کے بے روزگار کرنے کے نتیجے میں جو ان کے بچے امریکہ اور یورپ میں پڑھ رہے تھے اب ان کے پاس ریسورسز ختم ہو گئیں. امریکہ بحرینی حکام نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ بحرین کے وہ بچے جو باہر پڑھ رہے تھے وہ واپس آ جائیں اور باہر کوئی آواز اٹھانے والا نہ رہے. تو امریکہ اور یورپ میں جو ہمارے دوست احباب رہ رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی کہ اگر کسی بحرینی اسٹوڈنٹ کو اس قسم کی مصیبت میں دیکھیں تو وہ اس کی مدد کریں تاکہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں, اور ان کے والدین جو اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مدد مل سکے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ریکارڈڈ ہے کبھی کبھی نیٹ پہ جائے گا, کبھی نہ کبھی, اور جب نیٹ پہ جائے گا تو اس کو سننے والے امریکہ اور یورپ کے اندر بھی ہوں گے. اس طریقے سے وہ بحرینی عوام کی ایک مدد کر سکتے ہیں. لکھا ہے کیا یمن کے علاوہ عرب ملکوں میں شیعہ کی لکھنا چاہ رہے ہیں کیا صورتحال ہے؟ بیداری کی تحریک ہے, بہت سارے ملکوں کے اندر شیعوں کی تعداد قابل تصور, یعنی کوئی قابل اعتنا نہیں ہے, بہت بڑی تعداد نہیں ہے. یمن وہ جگہ ہے جہاں پر زیدیہ فرقے کے لوگ 40% کے قریب ہیں, اسی طرح سیریا میں کچھ پرسنٹیج ہے اور بحرین کے اندر ہے, اسی طرح کویت کے اندر کچھ پرسنٹیج ہے. لیکن مسئلہ صرف شیعہ اور سنی کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اور وہ حق کے لیے کوشش کرے تو اس کی آواز میں ہمیں ساتھ دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا وقت ہے اس وقت کہ جب مسلمان اپنے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ظالموں کے خلاف اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ایک سوال موضوع سے باہر, لکھا ہے کہ امام کے ظہور سے چند سال قبل کے حالات کے حوالے سے موجودہ مشرق وسطیٰ کے حالات میں مماثلت ہے, کیوں بیان نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے اعتراض کیا ہے, اور میں حیدرآباد کے معاشرے سے بہت اچھی طرح واقف ہوں, یہاں اعتراض بہت ہے. یعنی جو کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایک پوائنٹ نکالا جائے گا کہ یہ کیوں نہیں کیا ہے. عزیزان محترم, صرف آپ کی کم علمی کی نشانی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے اوپر اعتراض کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں اس کو سامنے لانے کی کوشش کریں, حتی امکان کوشش کریں لہجہ اعتراض آمیز نہ ہو. اب آپ تصور کریں اگر ہمارے ساتھ یہ ہے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو تو چیڑ پاڑ کے کھانے کے حد میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوں گے. یہ معاشرے کی کوئی بہت اچھی نشانی نہیں ہے. اچھا کیوں بیان نہیں کیا جاتا یا انہوں نے مثلا کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی تقریباً عادت سی ہو گئی ہے کہ ہم جیسے کسی واقعے کو رونما ہوتا دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ وہی واقعہ جو فلاں روایت کے اندر لکھا ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے اس معاملے کے اندر. البتہ اگر کوئی مجھ سے کہے کیا یہ واقعات نشانی ہیں امام کی تشریف آوری کی, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ فلاں ملک میں حکمران کا نام یہ تھا, ادھر بھی یہاں لکھا ہے, یہاں پہ بھی یہی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ ہاں یہ نشانی ہے اس بات کی کہ لوگوں میں حق کو قبول کرنے کی طاقت آ رہی ہے, لوگ حق کے لیے جد و جہد کرنے کی طاقت حاصل کر رہے ہیں, اور یہ بہت پازیٹیو نشانی ہے. کہ لوگ اب خاموش نہیں رہنا چاہتے، لوگ حق کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا کہ لوگوں کے اندر حق کی خاطر جان دینے کی طاقت آئی، تو جب وہ سردار حق تشریف لائیں گے یقیناً لوگ ان کا ساتھ دیں گے، اور یہ اس اعتبار سے ایک اچھی نشانی ہے۔ ریپیٹڈ کوسچن لکھا ہے کہ سعودی عرب نے اور پاکستان، آپ نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان نے اپنی آرمی اور بحرین بھیجی مظاہرین کو کچلنے کے لیے، جیسا کہ ایران حزب اللہ کی حمایت کرتا ہے، اسی طرح سے بحرین کے عوام کی مدد کے لیے ایران اپنے سفارتی اور فوجی مدد نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ جس دن بحرین کے خلاف ایران جنگ اعلان کرے، اتفاقاً ان کی کوششوں میں سے ایک کوشش ہوگا کہ ایران یہ کام کرے، کہ ایران بحرین کی حکومت کے خلاف جنگ اعلان کرے مثلاً، اور اپنی فوج کو یہاں بھیجنے کی کوشش کرے۔ وہ یہ چاہیں گے، انہوں نے اس سے پہلے بھی یہی چاہا تھا۔ 1990 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا تو ان کی پوری خواہش یہ تھی کہ ایران یہ کام کر دے، ایران اپنی فوج بھیج دے، اور اگر ایران اپنی فوج بھیجے گا تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ وہ پوری دنیا عرب سے کہیں گے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ایران جارح ملک ہے، یہ دیکھو عرب ملک کے خلاف فوج بھیجی ہے اس کو، یہ اس کا راستہ نہیں ہوگا۔ اس کا راستہ یہ ہوگا کہ عوام شعور حاصل کرے، عوام جرت حاصل کرے۔ اگر آج ایرانی اندر آ بھی گئے اور بحرینی عوام کی مدد کے لیے فوج بھیج بھی دی، تب بھی فیصلہ کن کام بحرین کے عوام نے خود کرنا ہوگا، انہوں نے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، جد و جہد کرنی پڑے گی۔ احسان محترم، ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی دایا ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکتی۔ اگر میں اور آپ اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے اور یہ سوچیں گے ایران اور توران کریں، تو یہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ لہذا مجھے تعجب ہوتا ہے، مسجد میری گھر میں بنے اور چندہ میں ایران سے لے کر آؤں، کیوں ایسا ہے؟ اگر دین میرا دین ہے اور مسجد میرے لیے عزت ہے، تو مسجد میں امام بارگاہ خود کیوں نہ بناؤں اپنے لیے، اپنی زندگی سے کاٹ کے کیوں نہ بناؤں؟ لہٰذا میں اس بات کو کبھی قبول نہیں کرتا کہ ہم بیرونی امداد کے ذریعے سے، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے، اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ اور بحرینی حق مند جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہونا ہے، وہ اس کی قربانی دیں گے اور جلد یا بدیر انشاءاللہ نصرت حاصل کرنا ہے۔ لکھا ہے کہ ان کے بہت سارے دوست مشرق وسطی کی ان تبدیلیوں کے مخالف ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان مظاہروں سے عرب دنیا ڈی اسٹیبلائز ہو رہی ہے اور یہ سب امریکہ کا کارنامہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈی اسٹیبلائز وہ جگہ ہوتی ہے جو پہلے اسٹیبلائز تھی اور بعد میں ڈی اسٹیبلائز ہو رہی ہے۔ کیا یہ اسٹیبلائزیشن ہے کہ 30 سال سے ایک ظالم حکومت کرے؟ 30 سال ایک ظالم حکومت کرے، یہ امن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر اس کو ہٹایا تو امن ختم ہو جائے گا؟ نہیں، امن نہیں ہے، یہ آتش فشاں ہے جو اندر چھپا ہوا ہے۔ اور ہمارے ملک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو مصنوعی چیزوں میں مشغول رکھ کر یہ رپورٹ کی جاتی ہے کہ اندر سب صحیح ہے، کچھ صحیح نہیں ہے، سب برباد ہو رہا ہے، ملک کا تہس نہس ہوا ہوا ہے، ملک کی معاشی، سیاسی، اقتصادی ہر طرح سے صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ یہ اعداد و شمار سے کھیل رہے ہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کیا مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے ملک کے اندر کیا حشر ہو رہا ہے؟ تو اگر یہاں پر کوئی تحریک چلے تو کیا اس کو یہ کہیں گے کہ مت کرو ورنہ حکومت ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی؟ نا انصافی کیا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ لوگ حقوق سے محروم رہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ ہماری دولت کو کفر حاصل کرے اور اس دولت کو استعمال کر کے پھر ہمیں ذلیل کرے، یہ امن و سکون ہے؟ امن و سکون کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے حقوق کو حاصل کرے۔ اگر امن و سکون کے ذریعے سے ظلم ہوتا ہو تو پھر اس ظلم کے خلاف جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ اس قسم کے پروگرام حیدرآباد میں اور ہونے چاہیے تاکہ یہاں پر فکر اور شعور اور آگاہی بڑھے۔ لکھا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ فیس بک کے اوپر ایک العصر میرے خیال میں انہوں نے لکھا ہے حسینی مرکز سے انفارمیشن موجود ہے بحرین کے بارے میں، مختلف پیجز ہوں گے، یقیناً انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ایسی جگہیں ہوں گی، لیکن بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا کہ ریلائبل سورس ہو، کیونکہ بحرینی حکومت نے مجاہدین کے نام پر، عوام کے نام پر مصنوعی کام بہت زیادہ کیے ہیں تاکہ باہر کے عوام کو دھوکہ دے سکیں۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کی دی ہیں جس کے اندر لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ دکھایا ہے کہ مظاہرین اس کو اپنا کارنامہ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی مثلا انہوں نے کچھ جگہوں کے اوپر اس طرح سے دکھایا کہ کسی سنی مسجد کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور دکھایا یہ کہ یہ شیعوں نے کیا ہے اور شیعہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے. سارا کارنامہ خود حکومت کا ہے, حکومت شیعوں اور سنیوں کو لڑانے کے لیے اس قسم کے کام کر رہی ہے تاکہ کم سے کم سنیوں کو شیعوں کے مقابلے میں لا کر رکھے. تو میں اس خاطر کہہ رہا ہوں بہت ہوشیاری سے دیکھے گا کہ کہیں میں اور آپ کسی غلط میڈیا کی اور پروپیگنڈے کی نظر نہ ہو جائیں. آپ کی حسن سماعت کا انتہائی شکریہ. خدا تعالیٰ ان شاء اللہ ہمیں حق کی حمایت کی سعادت نصیب فرمائے. امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ درود بھیجے گا محمد وال محمد.